طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
چل دیئے دنیا سے سب شاہ و گدا.
اے ساٹھ برس والو حضرت سیدنا فضیل بن قیاس رحمت اللہ تعالی نے ایک شخص سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ بولا 60 سال. انہیں 60 ایئرس. آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تم 60 سال سے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہو, اب بس پہنچنے والے ہو. وہ بولا انا للہ و انا الیہ راجعون. رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جس نے جان لیا کہ وہ اللہ پاک کا بندہ ہے اور اسی کی طرف اس نے جانا ہے تو اسے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اسے پھیرایا جائے گا اور انکوائری ہوگی, پوچھ گچھ ہوگی, لہذا وہ جواب تیار کر لے. اس شخص نے عرض کی یا سیدی پھر معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا بہت آسان طریقہ ہے. عرض کی وہ کیا؟ ارشاد فرمایا جو زندگی بچ گئی ہے اسے اچھا کر لو تو جو گزر گئی ہے وہ بھی معاف ہو جائے گی, اور اگر باقی زندگی میں برائی رکھی تو سب اگلی پچھلی پہ پکڑ ہوگی. عربی اشعار کا ترجمہ, سنجیدہ ہو جا, یہ عمر گزر گئی ہے, آخر یہ کوتاہی کب تک چلے گی؟ معاملہ قریب آ گیا ہے, بارگاہ الہی میں لوٹا, بہت امید ہے کہ تیرا عذر مان لیا جائے گا, تو کس قدر بنائے گا اور توڑے گا, آخر کب تک بے وفائی کرے گا؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, سن لو, بے شک اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہر دن اور رات میں پکارتا ہے, اے 40 سال کی عمر والو فصل کاٹنے کا وقت آ گیا, اے 50 سال والو حساب کی تیاری کر لو, اے 60 سال والو تم نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا, اے 70 سال والو تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کاش کہ مخلوق پیدا نہ ہوتی, اور اگر پیدا ہو گئی تو کاش اپنا مقصد حیات یعنی ایم آف لائف جان لیتی, پھر اس کے مطابق عمل کرتی. خبردار قیامت تمہارے قریب آ گئی, ہوشیار ہو جاؤ. مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے, بے تاجدار حرم یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے.
جب چلا دنیا سے خالی ہاتھ تھا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے تو میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف دمکیا و پانی پینا یا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا اور اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے. البتہ اب بھی ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے, کر لیجئے, کچھ ذکر و درود کر لیجئے, چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اب کھانے پینے سونے میں کوئی حرج نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ زیادہ درود و سلام پیج نمبر 5, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 15, حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت, یعنی سارے درود وظیفے چھوڑ کر, یعنی سارے ورد و وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی یا درود پڑھنے میں صرف کروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 سنہ ہجری کے شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت ہے. الحمدللہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر جیتے جی یہ بابرکت رات عطا فرما دی. نجات کی رات ہے, عذاب سے نجات کی رات, قبر کے عذاب سے نجات کی رات, جہنم سے آزادی کی رات, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, بیماریوں سے, مشکلوں سے نجات کی رات ہے یہ. تو جتنا وقت باقی رہ گیا وہ بھی کاش اس کی یاد میں بسر ہو, جو کوتاہی ہوئی ہے وہ درگزر ہو جائے. اس کی کوشش کیجئے گا. آج آتش بازی کرنے کی رات نہیں ہے, بلکہ یعنی آگ سے کھیلنے کی, پٹاخے چھوڑنے کی رات نہیں, بلکہ آگ سے چھٹکارا پانے کی رات ہے. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں ہزاروں عاشقان رسول جمع ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی, ضروری نہیں, من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں شعیب بات کر رہا ہوں کنڈری سے. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ شب برات کی کیا خوبیاں ہیں اور اس کے کیا فضائل ہیں, بیان کیجیے.
میرا نام شاہد رفیق ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. 15 شعبان کے والد سے ذرا یہ بتا دیں, جو ہم یہ 15 شعبان روزہ بھی رکھتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو تحفے بھی دیتے ہیں گھروں میں.
شب برات یہ تو آج عصر کی نماز کے بعد سے لے کر شب برات کے فضائل کا اور اس کی اہمیت کا کچھ سلسلہ جاری ہے بیان کرنے کا. اللہ کی رحمت سے ایک تعداد ہے جو عصر کی نماز عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں با جماعت پڑھنے سے مشرف ہوئی, پھر بیٹھے ہوئے تھے اور سلسلہ چل رہا تھا, پھر مغرب کے بعد بھی الحمدللہ سلسلہ چلتا رہا. تو یہ شعبان المعظم کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شعبان و شہری, شعبان میرا مہینہ ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب شعبان کو میرا مہینہ فرما دیا تو اب ساری فضیلتیں اس کو حاصل ہو گئی الحمدللہ. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, میرے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے سنا, اللہ پاک 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. نمبر 1, بقر عید کی رات یعنی ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں رات جس کی صبح بقرعید ہوتی ہے. نمبر 2, عید الفطر کی رات یعنی رمضان شریف جب پورے ہو جاتے ہیں روزے اور عید کا چاند نظر آ جاتا ہے وہ رات عید الفطر کی رات کہلاتی ہے. نمبر تین, شعبان کی پندرہویں رات, جیسے آج 14 شعبان گزر گئی, اب سورج ڈوبا تو پندرہویں رات آ گئی, تو اس وقت جو ہم بیان کر رہے ہیں جمع ہوئے ہیں تو یہ پندرہویں رات ہے. تو شعبان کی پندرہویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. نمبر چار, عرفے کی یعنی 8 اور 9 ذو الحجۃ الحرام کی درمیانی رات اذان فجر تک. تو یہ چاروں راتیں جو ہے اذان فجر تک ان میں بھلائیوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ. تو یہ اس میں شب برات بھی آپ کے سامنے شامل ہے, اور الحمدللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے حاصل ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سامعین بھائیوں, 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے, نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے. بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے. غنیت الطالبین میں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں, مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں, مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. کئی مکانات کی تعمیر رات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے, مگر ساتھ ہی ان کے مالکان, ان کے آنرز کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس جبریل آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے, اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں, مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا. حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے, اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے پنجا اور پنڈلی کا جوڑ جو ہوتا ہے, ہڈی ابری ہوتی ہے پنجے کے بعد, تو وہ ٹخنا, تو ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ یا ثوب یعنی لمبا کرتا وغیرہ لٹکاتے ہیں, یہ مراد ہے. غالب اکثریت آج کل کپڑے اسی طرح کے پہنتی ہے کہ ان کے ٹخنوں کے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں کپڑے, ٹخنے چھپے ہوتے ہیں. یہ مردوں کے لیے, عورتیں تو چھپا کر رکھیں گی, مردوں کو سنت یہی ہے کہ وہ ٹخنے چھپے ہوئے نہ ہوں, ٹخنوں سے اوپر پاجامہ یا شلوار جو بھی ہے وہ اوپر ہو. البتہ یہ جو وعید ہے وہ گناہ ان کے لیے جو تکبر سے ایسا کرتے ہیں, اور جو تکبر سے نہیں کرتے ویسے عادت کے طور پہ کرتے ہیں. اب جو لوگ کرتے ہیں, لاکھوں لوگ اس میں مبتلا ہیں, ظاہر تکبر کا ان کو ہوش بھی نہیں ہوتا کہ دوسروں کو حقیر سمجھ کر یہ تکبر سے اتراتے ہوئے کرتے ہوں, بس غفلت میں یا فیشن میں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی بہرحال سنت کے خلاف ہے, سنت نہیں ہے. نماز اس سے مکروہ تنزیہ ہوتی ہے ایسا کرنے سے, اور تکبر سے لٹکایا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی, ناجائز ہو جائے گا. تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے, اور سنت میں عظمت ہے, سنت میں نجات ہے, سنت میں برکت ہے. تو ٹخنوں سے ہمیشہ پاجامہ شلوار جو بھی پہنے آپ, لمبا کرتا بھی پہنتے ہمارے یہاں, ہم نے لمبے کرتے کی اجازت دی بس ڈھکن اٹھ گیا. طرح طرح کی تراش خراش اور فیشنیبل کرتے ہمارے نوجوان صاحب بھائیوں نے چڑھا لیے. اللہ ہم سب کو آج کی رات یہ ٹپ ٹاپ کے شوق سے نجات دے, اپنے نفس کے لیے ٹپ ٹاپ جو ہوتا ہے اس سے نجات دے, اور ہم کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کی سنت اپنانے کی سعادت بخشے. تو یہ سب کے سب نیت کریں کہ ٹخنوں سے اوپر ہمیشہ پاجامہ یا شلوار, یا جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں, پینٹ پہننا بھی جائز ہے, تو وہ ٹخنوں سے اوپر پہنے, نیچے نہیں. اب جس کی نیچے ہے تو وہ نماز میں پھر فولڈ کرتے ہیں اس کو, یا اوپر سے گھڑستے ہیں فولڈ کرتے ہیں, تو نماز کے لیے ایسا کرنا, تو نماز اگر اس حالت میں پڑے گا تو نماز مکرہ تحریمی میں ہو جائے گی, یہ ناجائز ہو جائے گا, کپڑے سیٹ کر کے پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. لیکن عوام میں یہ غلط فہمی ہے, بعض بڑے بوڑھے آواز بھی لگاتے ہیں نماز کے ٹائم پر کہ پاجا اڑس لو اور پہنچے گڑس لو, اور اس طرح وہ گناہوں کا اعلان کرتے ہیں, یہ گناہ کرو. ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا, اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے, سب کو توبہ کی توفیق دے. کہ اب جس کے نیچے ہیں سلی بھی اسی طرح کی ہے, اب اگر کھینچ کر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, گرسنے اور اڑسنے کی اجازت نہیں ہے, پھر چھوڑ دیں اس کے حال پر, ٹخنوں کے نیچے ہے ٹھیک ہے. نماز میں خرابی تو پیدا ہوگی, اس میں مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہے, بچنا چاہیے اس سے, لیکن بہرحال یہ کہ اس میں گناہ نہیں ہے, اڑسیں گے یا گرسیں گے اوپر سے فولڈ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے, نماز میں ایسا کریں گے تو. نماز کے علاوہ کسی نے گرس لیا یا پینچے فولڈ کر لیے تو گناہ نہیں ہے, نماز میں گناہ ہے. نماز کے لیے کیا اور اب نماز شروع کر دی, تو اب یہ نماز جو ہے نا یوں سمجھو کہ گناہ بھرا ایک سلسلہ آپ کا نماز میں داخل ہو گیا.
اس میں ایسا لگتا ہے کہ ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ نماز میں جو ہم نے لباس پہنا ہے, خواہ وہ شلوار ہے یا پینٹ ہے, نماز میں یہ جو ہے نا وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا, چونکہ جن کی شلوار ہوتی ہے وہ بھی اوپر سے فولڈ کر لیتے ہیں کہ یہ اوپر ہو جانی چاہیے, اور جو پینٹ پہنتے وہ نیچے سے, تو یہ شاید نماز کے لیے یہ سوچ جیسے عام مسلمان کی بنی ہوئی لگتی ہے, یا یہ ذہن بنایا گیا ہے کہ بھائی نماز جب بھی پڑھنے جاؤ نا تو یہ ٹخنوں سے اوپر آپ اپنا لباس کر لینا. اور آپ کے وضاحت کرنا یہ ہے کہ یہ نارمل ایسے ہی ٹخنے سے اوپر ہی لباس ہونا چاہیے کہ یہ سنت ہے.
سنت یہ پتہ نہیں, یہ آفت جو ہے, یہ میں تو صحیح بات ہے کہ لڑک پن سے سنتا آ رہا ہوں کہ یہ پینچے فولڈ کرنے چاہیے نماز میں, تو یہ یا تو جدید پشتی چلا رہا ہے, تو سارے علماء اگر یہ مسائل بیان شروع کر دیں نا, بیان کرنا امام صاحبان اگر یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیں نا جو میں نے عرض کیا پینچے کا, تو امید ہے کہ امت اس مصیبت سے نجات پا لے گی. لیکن میں نے تو یہ بیان کرتے بھی نہیں سنا, کسی کو یاد نہیں پڑتا, بس یہ اپنے طور پر جب یہ شعور آیا, کچھ مطالعہ کیا, علماء کی صحبت ملی, اور اس طرح مجھے پتا چلا کہ یہ ایک غلط فہمی ہے جس میں ایک امت مبتلا ہے اونچا کرنے کے چکر میں. ایسا ہے ہی نہیں, مسئلہ ہی نہیں ایسا, کرنا ہی نہیں اونچا, یعنی اڑسنا اور گرسنا نہیں ہے, فولڈ کرنا نہیں ہے. تو سب اگر بیان کریں گے تو ثواب ملے گا, امام صاحبان بیان کیا کریں اس مسئلے کو. اس میں بھی ہے کہ امام اگر تھوڑا کمزور ہوگا, دبنگ نہیں ہوگا نا پاورفل, تو یہ بڑے بوڑھے اس پر ہو سکتا ہے چڑھائی کر دیں, اس کا بھی امکان رہے گا, لیکن آپ ڈریے گا نہیں, جو مسئلہ شرعی ہے وہ یہی ہے. اب دارالف اہل سنت وغیرہ سے لکھا ہوا فتویٰ منگوا لیں اور اس کی روشنی میں بیان کریں, تو شاید آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے, کوئی اگر چڑھائی کر دے تو بھائی ہم تو اس کو فالو کرتے ہیں جو علماء شریعت کا حکم بیان کرتے ہیں اس کو.
کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی دو لفظوں والا آپ کی زبان سبھی کو ایسا اعلان سمجھ آ جائے؟ مثال دے, جیسے یہ اگر عموماً یہ اعلان شاید اس وقت مفید ہو جب اقامت کہی جا چکی ہو, یا امام یا اقامت کہی جا رہی ہے, یعنی جب مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو ایک تعداد ہوتی ہے جو نیچے سے وہ اسٹیپ فولڈ کرنا شروع کر دیتی ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ بعد وقت اعلان ہونے پھر وہ ایک آدھ رکعت اتنا اعلان ہو جائے. تو اگر کوئی ایسا مختصر سا اعلان بنتا ہو تو واللہ اعلم ابھی وقت یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, آئی ڈونٹ سمجھ نہیں آ رہا.
جدت ہو جائے, ایک نئی چیز ہو جائے,
اگر کوئی بھی ایسا اعلان بتا دیا تو
کبھی کبھار یہ کہ اس میں مسئلہ عالم صاحب ہیں یا امام صاحب ہیں, چلو عالم ہونا شرط نہیں ہے, کوئی امام صاحب ہیں وہ بیان اگر کر دیں تو مدینہ کہ یہ عام غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پائچے نماز کے ٹائم پر گھرسنے چاہیے, تو اس کو علماء منع فرماتے ہیں. حدیث پاک میں بھی منع ہے کہ حدیث پاک میں کف صوب سے منع فرمایا گیا. کف صوب اسی کو بولتے ہیں کپڑے کو فولڈ کرنا, تو نماز میں کپڑے فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے ویسے اس کو رہنے دیں. کھینچ کر اگر یہ اونچے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن سارا تفصیلی مسئلہ بیان کیا نہیں جا سکے گا, کہیں غلط فہمیاں نہ ہو جائیں, یہ امکان رہے گا. میں بول دوں گا لیکن اس سب کو تو یہی تو یاد نہیں رہے گا, وہ کچھ کا کچھ بول جائیں گے. امام صاحب آنے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جمعے کے بیانات میں اور دیگر مواقع پر جب یہ بیانات کرتے ہیں, تقاریر کرتے ہیں, تو اس میں اگر یہ وقتاً فوقتاً بیان ہو جائے نا تو مدینہ مدینہ. تو بہار شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن فولڈ کرنے کا نہیں ہے لکھا ہوا, گرسنے کا لکھا ہوا ہے نا. یہ اس میں ملے گا مکر تحریمی یا مکر تنزیہ کے باب میں تیسرے حصے میں بہار شریعت کے, اس میں دیکھ کر کوئی جملے وہی بیان کر دیے جائیں. اب پبلک گھرسنے اڑسنے میں شاید کم سمجھتی ہوگی, فولڈ کرنے میں سمجھتی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے. یہ پچھلا جو میں نے بیان کیا کہ ان کی مطلب یعنی کہ طرف شب براءت میں بھی رحمت بری نظر نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان میں قاتل بھی شامل, قاتل بھی اس رات محروم رہتا ہے. تو جو سچی توبہ کر لیں اس رات اللہ کی رحمت سے وہ امید کرے. تو قاتل کی توبہ کے لیے, کیونکہ اس میں تین حقوق ہوتے ہیں قاتل کے فعل میں, ایک تو حق مقتول یعنی قتل جس کو کیا گیا, جو مر گیا قتل کر دیا اس کو, یہ مقتول کہلاتا ہے. جس نے قتل کیا وہ کہلاتا ہے قاتل. تو قتل میں تین حقوق ہیں, ایک تو حق اللہ, دوسرا حق مقتول, جو قتل ہوا اس کا بھی حق باقی ہے, اس کی تو اللہ ہی صلح کروائے قیامت کے دن اگر سچی ندامت بندہ کر دے اور توبہ کرے. حق اللہ سے توبہ سے اللہ کا حق معاف ہوگا, اور وہ چونکہ حق العبد ہے مقتول کا, تو وہ قیامت کے دن اللہ رحمت فرما دے گا, اس کی رحمت سے امید ہے. بندہ سچی ندامت لے کر اگر حاضر ہوتا ہے, اور تو حق اللہ, حق مقتول اور حق ورثہ جو وارث ہیں ان کے بھی حقوق اس میں شامل ہیں. تو ابھی اگر سارے وارث معاف کر دیں گے تو ان کا حق بھی معاف ہو جائے گا, سچی توبہ سے اللہ کا حق معاف ہو جائے گا, حق مقتول پھر وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہو جائے گی. اور اگر وارثوں نے حق معاف نہیں کیا تو پھر وہ شریعت کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے, جو اس کے جو بھی صورتیں قصاص وغیرہ کی, وہ قاضی یہ سب فیصلہ کرے گا, بندے نہیں کریں گے. قاضی میننگ جج. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ پاک شعبان کے 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرق اور عداوت والے کے, جو عداوت رکھتے ہیں. یہ بھی عداوت, مشرق تو سمجھو کہ وہ جو بتوں کو پوچھتے اور اس طرح کے, تو مسلمان یہ کام نہیں کرتا, اور جو کرے تو وہ مسلمان رہتا نہیں ہے. تو مشرق والی کیٹیگری الحمدللہ اس میں تو ہم شامل نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کی رحمت سے. جو بات بات میں وہ کہتے رہتے ہیں یوں شرک ہو گیا وہ شرک ہو گیا, یہ بیچاروں کی اپنی بولی ہوتی ہے, ان کی بھی غلط فہمیاں ہیں, اللہ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور شرک کو سمجھنے کی ان کو بھی مطلب سعادت بخشے کہ شرک ہے کیا. شرک کرنے والا وہ شرک اصغر دوسری چیز ہے, لیکن یہاں تو کلیئر ہے کہ مشرک, ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے ساتھ کوئی شریک کرے کسی کو، دو خدا مانے مثلا، بت کو خدا مانے نعوذ باللہ، تو یہ مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا، ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں، دو خدا کو مانتے ہی نہیں ہم، دو ہیں ہی نہیں خدا، ہو بھی نہیں سکتے، نہ ہم بتوں کو مانتے ہیں، نہ ہم سورج کو پوچھتے ہیں، نہ آگ کو پوچھتے ہیں، ہم کیوں مشرک؟ الحمدللہ ہم تو توحید والے ہیں، اللہ کی رحمت سے مسلمان ہیں، تو عداوت والے ہیں، کہ اس رات عداوت والا بھی ہے وہ نہیں بخشا جاتا، مسلمان کی عداوت ایک دوسرے کے دل میں یہ تو بیٹھی ہوئی ہے، خالہ سے تو پھوپھی سے تو چچو سے تو دادو سے، ماں بیٹوں کی، باپ بیٹوں کی، ماں بیٹیوں کی، ساس بہو کی عداوتیں بہت ہیں، ان کا کوئی رستہ ہر ایک کو خود نکالنا چاہیے، ہمارے یہاں یہ رائج ہوا کہ معافی مانگو ایک دوسرے سے معاف کرواؤ، تو بھی بات ڈیڑھ شیئر جو شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، ایسے معاف نہیں ہوتا، ویسے معاف نہیں ہوتا، ارے بھائی معاف خدا کرتا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر ہم بندے سے معافی مانگتے ہیں تو حرج کیا ہے اس میں، تم آپ کو تکلیف کیا ہے؟ جو خامہ کا ایک اچھا کام ہے، اچھی رسم پڑ گئی ہے معافی مانگنے کی، اس میں خامہ کا انٹرفیئر کرتے ہیں اور اپنی آخرت داؤ پہ لگاتے ہیں، تو یہ بھی ایک نصیب کی بات ہے، لیکن آپ ڈرے نہیں، بالکل آنکھیں بند کر کے دل کھول کر آپ ایک دوسرے سے معافی ضرور مانگیں، اس رات اس بہانے مطلب کچھ نہ کچھ معافیاں مل جاتی ہیں حقوق کی بات سے، الحمدللہ ہمارا تو برسوں سے معمول ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت نے ہم کو تربیت دی ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تو یہ جیسے آج بڑی رات شروع ہو چکی ہے، تو یہ عموماً کیا کرتے تھے، یہ معافی مانگنے کا معاملہ، کہ جیسے بڑی رات آنے والی ہے شب برات، تو یوں، تو ابھی بھی اگر کوئی دیکھ اور سن رہے ہیں آپ کو، مدنی چینل پر بھی ہیں، تو کیا جیسے بھی صد آپ نے گھروں کے حوالے سے کہا، تو اس وقت بھی جیسے سنتے سنتے ابھی ہم کو، میں بھی جیسا عرض کر رہا ہوں، معاف کر، تو یوں یہ آپس ابھی بھی ایسا کر لیں، اس کو بھی کوئی رسمی وسمی تو نہیں کہنا چاہیے نا،
انما الاعمال بالنیات، اگر نیت صاف ہے تو اس میں یہ کہ جیسے کہ بھائی آپ کی میں نے کوئی حق تلفی کی ہو تو معاف کر دیجیے گا، اب جو حق تلفیاں اس کو یاد ہیں، اس نے کہا میں نے معاف کیا تو وہ معاف کر دے گا تو معاف ہو جائیں گی، اور جو یاد نہیں ہے وہ معاف نہیں ہوں گی، اس میں کچھ تفصیل ہے، مگر کچھ تو ہے نا، مثال کے طور پہ اب 100 سوراخ ہیں جہاں سے وہ سانپ نکل کر ڈس سکتا ہے، تو یار 2 سوراخ تو بند ہو گئے، یا 2 تو معاف ہو گئے، کچھ تو کمی آئی، میں نقصان کیا ہے؟ چلو بالفرض ایک بھی معافی نہیں ملی، اب بتائیے نقصان کیا ہے؟ ہم نے دعا مانگی، بظاہر کوئی دعا کی قبولیت کے آثار نہیں ہے، نقصان کیا ہے؟ بلکہ دعا مانگنا تو خود عبادت ہے، اب دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، تو مسلمان سے اگر معافی مانگیں گے تو اس کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے، تو ایسے کام جو نیک کام ہے نا، یہ ان سے روکنا جو ہے نا، یہ ولید بن مغیرہ جیسے سخت کافر کا کام تھا، اس کی شان ناپاک میں قرآن کریم کی آیتیں ہیں، وہ مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا، تو یہ ولید بن مغیرہ کی نیابت نہیں، اس کی نیابت نہیں چاہیے اپنے کو کہ ہم کسی کو بھلائی سے روکیں، بلکہ بھلائی کرنے والے کی پیٹھ تھپکنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور یہ خالی شب برات میں معافی مانگنا یہ نہیں، یہاں یہ ہمارے یہاں میں نے کہا یہ رائج ہے، جب بندے کی حق تلفی ہوئی سانس بعد میں لے پہلے اس سے معافی مانگے، یہ سارا سال معافی مانگنے کی ترکیب ہے، نہ کہ آج رات کو معافی مانگی پھر سارا سال اس کی حق تلفیاں کرتے رہو، نعوذ باللہ، یہ مراد نہیں ہے، نہ کوئی مسلمان یہ ایسا سمجھتا ہے، میں تو نہیں سمجھتا کوئی، یعنی کہ پاگل بھی ایسا سوچتا ہو کہ اب سارا سال چھٹی ہو گئی اور اس کے حق مارتے رہو.
اچھا آپ کو یہ دیکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی موقع پر یار یہ لگے تو ان کے برو لگی ہوئی ہو یار، یار ان کی خراب لگی ہوئی ہو یار، ان کے یار یعنی یہ ناراض ہو گیا ہوگا، اس کو برا لگ گیا ہوگا، یہ جو فیلنگ ہے کہ اب کچھ ایسا ستا رہے کہ یہ برا لگ گیا ہوگا تو اس کو کوئی میری بات خراب لگ گئی ہوگی تو یوں ہو گیا ہوگا. تو اب یہ احساس کسی کو ہوتا رہے اس کی کیا صورت ہے؟ کہ مطلب باتوں کا یہ احساس ہی نہیں ہے میری کس کی بات کو برا لگا ہوگا, میں نے ایسا کیا بول دیا کہ میری بات کو برا لگا ہوگا, میں نے ایسا کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو ناراض لگ گیا ہوگا, میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا, اب اس کو لگتے رہتے ابھی چیزیں خراب, ابھی کیا کرے, تو اس یہ کیا چیز ہے؟
اب دیکھو یہ نصیب کی بات ہے, بعضوں کی تو ریڑھ کی ہڈی میں وہ راڈ لگی ہوتی ہے, ہاں ان کو جھکنا نہیں آتا, جبکہ معافی مانگنے کے لیے جو گیٹ ہے نا وہ نیچے ہے, یوں جھک کر جانا پڑتا ہے. نبی ہو تو اللہ نے گمی ہو, یہ گجراتی کہاوت ہے, جو جھکتا ہے وہ اللہ کو پسند آتا ہے. تو بعضوں کی یہ فطرت ہے کہ معافی مانگنا جو ہے نا وہ کسرے شان سمجھتے ہیں, یہ میں احتیاطاً بعض کہتا ہوں, ورنہ ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے ایسوں کی, معافی نہیں مانگیں گے تو شیطان کان میں بولے گا دیکھ معافی مانگے گا نا یہ تیرے سر پہ چڑھ جائے گا, عادت خراب ہو جائے گی اس کی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تیرا روب اڑ جائے گا. تو یوں مطلب شیطان جو ہے وہ معافی مانگنے سے اس کو روک دیتا ہے اور یہ بےچارا اس گناہ کو پالتا رہتا ہے, جبکہ حق تلفی کی ہوتی ہے. یا بعض ہوگا دیکھے معافی کیوں مانگ, کی معافی مانگو, معافی اللہ سے مانگوں گا اس سے کیوں مانگو, یہ بھی ظاہر ہے کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اگر دل میں خوف خدا ہو نا تو اول تو کسی کی حق تلفی ہو کیوں, اور اگر شبہ بھی ہو تو معافی مانگ لے, اور واقعی ہو گئی پھر تو معافی مانگنا کمپلسری ہے, لازم ہے, فرض ہے. اگر حق تلفی کر لی تو توبہ, توبہ بھی کرے اور اس سے معافی بھی مانگے, اس کو راضی کرے, اور خالی وہ سوری کہتے ہیں نا سب کے سامنے جھاڑ دیا اور کان میں بول دیا ویری سوری, یہ نہیں چلے گا. یہ سب کے سامنے معافی مانگے, سب کو پتا چلے کہ آپ نے معافی مانگی ہے, تذلیل تو ہوگی, اس تذلیل میں بھی حکمت ہے کہ کل آپ دھیان رکھیں گے کہ سب کے سامنے مجھے ذلیل ہونا پڑا تھا, اب میں نے یہ نہیں کرنا ایسا ایسی حرکت. لیکن یہ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ معافی مانگتا بھی یہ بندہ تو وہ کان میں سائیڈ میں جس انداز میں اس کو ذلیل کیا اس انداز میں معافی نہیں مانگتا, خوب جھاڑا لتاڑا اور پھر بول دیا کہ یار سوری ہاں معاف کرنا یار, یہ کافی نہیں ہے. جس طرح اس کو دکھا ہے نا اب بعض ہوگا زخم پر ویسے ہی مطلب وہ سیٹ ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں لگاتے, معمولی سا زخم ہوتا ہے, بعض وقت تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ملم لگا دیتے ہیں مرہم, اور بڑا ہو جائے تو اسٹیچنگ کرنی پڑتی ہے, کرنی پڑتی ہے. تو اسی طرح جیسی اس کو مطلب جیسی حق تلفی ویسی ایسی معافی ہو کہ اس کے دل میں اس کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ یار نہیں بےچارے کو واقعی احساس ہو گیا ہے اور وہ دل سے معاف کر دے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو یہ سب خوف خدا ہمیں حاصل ہو جائے نا تو ہی عادتیں پڑیں کہ معاف کرواتے رہیں معاف کرواتے رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں وہ اللہ معاف فرما دے گا, بندے بھی اس کے حقوق بھی اس کے, لیکن یہ کہ اس نے بندوں کے ہاتھ میں رکھا کہ وہ ایک قسم ایسی ہے جس میں بندوں کے حقوق معاف ہو جائیں گے. عجب الامداد میں شہید صبر یعنی وہ مسلمان سنی المذہب صحیح العقیدہ جسے ظالم نے گرفتار کر کے بحالت بے کسی و مجبوری قتل کیا, سولی دی, پھانسی دی, کہ یہ بوجہ اسیری قتال و مدافعت پر قادر نہ تھا, یعنی اس کو ایسا قید کر لیا تھا یا باندھ بوند دیا تھا کہ اب وہ بیچارہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا, اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا تھا, اور اس بے کسی کے عالم میں اس کو اگر قتل کر دیا. لیکن شہید صبر کے لیے یہ رعایت ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قتل صبر کسی گناہ پر نہیں گزرتا مگر یہ کہ اسے مٹا دیتا ہے, نہیں اس طرح جو جس کا قتل ہوتا ہے تو وہ اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح وہ ایک اور فرمان ہے, آدمی کا بر وجہ صبر مارا جانا تمام گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اس شارجہ سے آفتاب اتاری بھی اسی طرح کا سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا موبائل پر یا واٹس ایپ وغیرہ پہ میسج کر دینے سے بھی یہ معافی ہو جائے گی؟
اگر کوئی ان کا جاننے والا ہے اور اس نے معاف کر دیا توجہ چلی گئی کہ ہاں اس دن اس نے میرے کو آنکھ دکھائی تھی, گورا تھا, میرے کو برا لگا تھا, چلو یار یہ بےچارا معافی مانگ رہا ہے, میں نے معاف کیا, امید تو ہے کہ معاف ہو جائے, اللہ بہتر جانے. دوبارہ لے کے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں نقصان کیا ہے, البتہ جس کا پتا ہے کہ اس کا دل دکھایا ہے یا اس کو مارا ہے, پیٹا ہے, دھمکیاں دی ہیں, تو یہ خالی واٹس اپ پر آ جانے سے من کو منا لینا کہ اب یہ بالکل دودھ میں دھل گیا تو یہ نہیں ہے. جس جس کا پتا ہے اس سے تو ڈائریکٹ معافی مانگنی پڑے گی. یہ تو ایسا ہے کہ جس کو پتا نہیں ہے, اب جیسے میرے جیسا آدمی کیا کرے آپ بتائیے, جس کے پیچھے لاکھوں ہوں یا آگے لاکھوں ہوں یا دائیں بائیں لاکھوں ہوں, چاروں طرف لاکھوں ہوں, یار وہ کیا کرے. اب میرا تو یہ کہ مجھے تو پتا بھی نہیں چلتا, کبھی ہو سکتا ہے ویسا رش, اب تو خیر وہ نوبت کم آ رہی ہے, لیکن وہ رش ہو جائے تو بندہ کسی کو بھول ہو جائے, ڈانٹ دے یا کچھ کر دے, تو اب یاد بھی نہ رہے, پتا بھی نہ چلے بندہ کہاں گیا, یہ بھی سوچکا نہ پڑے, اب کیا کرے. تو ایسے موقع پر میرا اعلان ہو سکتا ہے اس کے دل میں, وہ سن لے اور میری نجات کا سامان ہو جائے. ایک میں مثال دی, میری کوشش تو ہوتی ہے کہ میں مطلب یعنی کسی کا دل جان بوجھ کر میری وجہ سے نہ دکھے, کوشش تو کرتا ہوں. باقی مال کھا جانا کسی کا اور چھین لینا, الحمدللہ یہ تو ذرا انڈرسٹوڈ ہے کہ اپنے ماحول میں صاحب بھی نہیں, تو جو ایسا مال چھینتے تو ان کا تو ایسا خالی اس کی خالی معافی کافی نہیں ہے, وہ اس کو مال لوٹانا پڑے گا. ہاں جس کا چھینا وہ اگر مال بھی معاف کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے معاف ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
حقوق
کافی دیر سے حقوق العباد کا یہ موضوع جو ہمارا جاری ہے, اور یقیناً یہ موضوع ہے بھی ایسا کہ اس میں فی ضمانت بھی اس کی حساسیت ہے, مگر اب بابا یہ سڑک پر آتے جاتے کبھی رکشے کے ذریعے, کبھی موٹر سائیکل کے ذریعے, کبھی سائیکل کے ذریعے, کبھی ویگن, تو کبھی کس طرح, کبھی کس طرح, کبھی ریڑی والے کے ساتھ, تو کبھی کس کے ساتھ, آئے دن کسی نہ کسی کی کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اب حق طلب کیا اگر یوں غور کریں تو ایسا حقوق العباد کی آواز جیسے ایک امبار لگا ہوا ہے نا. اچھا اب جس کے ساتھ کر کے چلا گیا چلا گیا, وہ پہلی بار ہی کیا اور اب دوبارہ اسے ملنے کی بظاہر کوئی توقع کوئی امید بھی نہیں نظر آتی, مگر اب یاد آ گیا کہ یار یہ واقعی یار ایسا کچھ ہوا تھا, سمجھ نہیں آتی. میں نے ایک واقعہ بابا دیکھا تھا, بھولتا نہیں ہے, وہ ایک ویگن والے کو کسی نے جا کر کسی وجہ سے جو بابا ایک اتھا ہوتا اتھے سے جو اس نے مارا تھا نا ویگن والے کو, تو وہ دیکھ نہیں تھا جیسے اتھے سے مارا تھا ایک نے. اب وہ ویگن والا دوبارہ کون ہوگا مجھے اصل میں پوری سٹوری پتا ہے, میں اتنے تھوڑا کھل نہیں رہا ہوں. اب وہ کیا ویگن والا پھر دوبارہ وہ کیسے ایک دوسرے سے ملیں گے بظاہر کوئی چانس نہیں ہے, وہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اچھا ایک دفعہ, اچھا یہ تو انسان سے انسان کا ہے, اب جانور کا معاملہ ہے بابا. ایک دفعہ میں ایک سیڑھی اتر رہا تھا, ایک پرانی بات عرض کر رہا ہوں, تو سیڑھیوں میں اب وہ روڈ کی طرف گریلیں بنی ہوتی ہیں نا, تو اس گریل کے اندر روڈ کی طرف منہ کر کے ایک بلی یا بلی کا بچہ دیکھ رہا تھا روڈ کی طرف. تو سیڑھی اترتے اترتے ایک آدمی نے لات ماری اور وہ تیسری یا چوتھی منزل سے وہ بلی کا بچہ جو ہے نا وہ گرا ہوگا. میں مطلب میں بھولتا نہیں ہوں, یہ میری بچپن کا واقعہ میں نے جس کو دیکھا تھا. تو اب وہ بلی گری اور بھی میں بھی نیچے اترا تھا, میرے سامنے کا سارا واقعہ ہے, اور بلی کا بچہ شاید تھا وہ مر گیا. اب ایسے وہ اب جس نے یہ کام کیا, اچھا میں جانتا ہوں, مجھے میں نے ابھی نیت کی کہ میں اس کو یاد دلاؤں گا,
کہ آپ نے ایسا کیا تھا ایک دن. لیکن اب ایسی صورتحال میں کیا ہونا چاہیے؟ جانوروں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, اب جانور کو کون جانتا تھا, اور اسی طرح جو انسانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو گئی ہے, سڑک پر چلتے پھرتے یہ ساری چیزیں, اب یہ کیا ہوگا؟ کسی نے پھل بیچے ہیں, سبزیاں بیچی ہیں, بابا اس میں کسی نے کسی کو ایسے ہی دو چیزیں ملاوٹ والی یا مطلب غلط چیزیں ڈال دی, دھوکہ دے دیا, وہ لے کر چلا گیا 2 کلو 10 کلو. تربوز میں آج کل بڑا دھوکہ دیتے ہیں, دکھا دے کچھ اور ہیں, دیتے کچھ اور ہیں, گھر جا کے دے گا. اب کس کو کیا پتا کہ میں نے کیا دیا, وہ تو ایسا لگا میں تو مطلب بہت بڑا تاجر ہوں, میں نے اس طرح اپنی چیز نکال دی. دوبارہ وہ کون ہے, کدھر ہے, اس شہر کا تھا, دوسرے شہر کا تھا, یہ جو ساری چیزیں ہماری زندگی کے ساتھ جب لگ گئی ہیں, اب اس کی کیا تلافی ہوگی؟ یہ کیسے اس کو ہم مطلب اپنی زندگی سے اس کو فارغ کریں؟
اگر جانور پر ظلم کیا, جیسے بلی کا واقعہ ہوا, تو ذرا یہاں وہ بندوں کی حق تلفیوں والا مسئلہ نہیں ہے, یہاں توبہ کر لے, سچی توبہ کر لے تو انشاءاللہ معافی مل جائے گی. اگر ایک مدنی پھول سب قبول کر لیں نا, مجھ سمیت میں بھی کر لوں, کہ میری ذات سے کسی کو شر نہ پہنچے, شر مانے برائی, میری وجہ سے کسی کو برائی نہ پہنچے, تکلیف نہ پہنچے, اس کے دل کو ناگواری محسوس نہ ہو, تو میری طرف سے کسی کو شر نہ پہنچے, تو اپنے شر سے دوسروں کو بچانا یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے. اچھا, اب اگر یہ ذہن بنا لے میری طرف بس شر نہیں پہنچنا چاہیے اور آپ کچھ نہیں, یہ مدنی پھول قبول کر لیں, آپ دیکھیں کتنی بچت ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ, بھائی اب چپ کرو, یہ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں نے کہہ دیا بھائی اب چپ کرو, یار یہ تو میں نے شر پہنچا دیا, بیچارے کو شرمندہ کر دیا نا میں نے, تو میں اب یہ نہ کروں, ایسا ہو گیا تو معافی مانگ لوں, میں قصدن نہ کروں کہ یار یہ تو شر پہنچا میرے کو, گھر سے نکلا, گھر والوں نے دیا کہ یہ ذرا کچرے کی شاپ پر ذرا ڈال آؤ, اب میں کہیں رکھنے گیا, او یار مجھے تو لوگوں کو اپنے شر سے بچانا ہے, تو کسی کے گھر کا رستہ ہے, یہاں نہ ڈالوں, یہ اب کہاں ڈالوں, یار وہ کچرا کنڈی تو پچھلی گلی میں, کہیں بھی رکھوں گا کسی کو تکلیف ہی ہونی ہے, بیچ سڑک میں ڈالوں گا تو بھی ذرا اسکوٹر گزرتی ہے, بندہ گزرتا ہے, اس کی ٹیس لگے گی, کچرا اڑے گا, اس میں گند کچرا جو بھی ہوتا ہے, تو اب مجھے بس اپنے شر سے لوگوں کو بچانا ہے, تو وہ کچرا کنڈی تک پہنچ گئے, وہاں شاپر جو ہے کچرے کی وہ ڈال دی, اسکوٹر کی آواز خراب ہو گئی ہے, سائلنسر کا جو مسئلہ ہوتا ہے, تو اب اس سے بھی شر پہنچتا ہے, تو اس کو فوری طور پر اس کی اصلاح ہو, گاڑی پارک کرنی ہے کہاں پارک کروں, یا ٹریفک کو تکلیف ہوگی ہے, تو یہ شر پہنچے گا میری وجہ سے, کسی کے گھر کے آڑے کھڑی کرتا ہوں گھر والوں کو شر پہنچے گا, میری طرف سے برائی پہنچے گی, تکلیف پہنچے گی, اب کیا کروں, پھر ڈھونڈوں میں کہ کہاں کروں, تو ایسی جگہ جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو اس جگہ مجھے گاڑی پارک کرنی ہے. تو اسی طرح مطلب اب رات کو مجھے کسی کو بلانا ہے اور رات کے 2 بجے اور گھر کے پاس پہنچا, تو بعض لوگ بھونپوں بجا رہے ہوتے ہیں, تو یہ ظاہر ہے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے, کتنوں کو اس سے شر پہنچ رہا ہوگا, کتنے بچے چونک کر جاگ جاتے ہوں گے, مقصود اس دوست کو اپنے اطلاع کرنی ہے کہ ماں بدولت آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہے, لیکن اس ماں بدولت نے یا بے بدولت نے کتنوں کو تکلیف پہنچائی, اپنا شر پہنچایا, یا آخرت میں اس کا کیسے بھگتے گا, اس کو میں نے قرضہ لے لیا اب وہ دینے کا نام نہیں لیتا, تو شر در شر پہنچ رہا ہے اس کو میری طرف سے, قرضہ لے لیا وہ مانگے اس سے پہلے, اس کو میں پہنچا دوں, جو ٹائم طے ہوا تھا اس سے پہلے پہنچا دوں, تو اس کو خوشی زیادہ ہوگی اس نیت سے کہ اس کو خوش کر دوں میں, یہ بھی ثواب کا کام ہے. راستے چلتے ہوئے کسی کا راستہ تنگ کرنا یہ شر پہنچے گا میری وجہ سے, تو میں راستہ تنگ نہیں کروں بلکہ راستہ کشادہ کروں, دوسرا نکل جائے. اب یہاں یہ ہزاروں بیٹھے ہوئے اس وقت, تو کوئی پالتی مار کے بیٹھا ہوگا, کوئی چوکڑی مار کے بیٹھا ہوگا, کوئی بےچارا دو دانوں بیٹھا ہوگا, کوئی پھنس کے بیٹھا ہوگا, تو اب یہ کہ جو کھل کے بیٹھے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں کہ میری وجہ سے किसी को शर तो नहीं पहुंच रहा कि ये बेचारा सुकड़ कर सिमट कर मेरी वजह से बेचारा बैठा हुआ है, तो मैं जरा सिमट जाऊं ताकि इसको मेरा शर ना पहुंचे, ये बेचारा थोड़ा वो टांगे अपनी खोल कर राहत पा ले, तो ये भी सवाब मिलेगा आपको। तो चलिए यूं कर ले, अगर कोई इस तरह का है मामला तो अपने शर से बचाना है, अपने जूतों से, अपने कपड़ों से, अपनी बातों से, अपने हाथों से, अपने गुजरने से, अपनी चालों से, किसी तरह भी किसी मुसलमान को शर ना पहुंचे अपनी वजह से। अगर ये जहन बन जाए ना तो शायद ये हुकूकुली बात के मसाइल इसमें जरा हल ही हो जाएंगे, शर पहुंचाने में तो हुकूकुली बात तलब हो रहे। चुनाचे फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, तुम में सब में बेहतरीन आदमी वो है जिसके शर से महफूज रहा जाए और उससे भलाई की उम्मीद रखी जाए। हजरत अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह तआला अलैहि सदीद पाक की शरहा में फरमाते हैं, जो शख्स भलाई के काम करता हो, यहां तक के लोगों में इसी हवाले से जाना जाता हो, उसी शख्स से भलाई की उम्मीद रखी जाती है जिसकी भलाइयां ज्यादा हों, तो दिल उसके शर से महफूज होते हैं। जब आदमी के दिल में ईमान मजबूत होता है तो उससे भलाई की उम्मीद रखी जाती है और लोग उसकी बुराई से महफूज होते हैं। जब ईमान कमजोर होता है तो भलाई कम हो जाती है और बुराई गालिब हो जाती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मजीद फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने पाकीजा खाना खाया और सुन्नत के मुताबिक अमल किया और लोग उसके शर से महफूज रहे, वो जन्नत में दाखिल होगा। एक शख्स ने अर्ज किया, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज आपकी उम्मत में ऐसे लोग बहुत हैं। तो इरशाद फरमाया, अन करीब मेरे चंद सदियां बाद भी होंगे। तो बहरहाल ये के मुसलमानों को शर से बचाना ये है एक काम। हाँ, अभी तो जहन बन जाता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी जरा कोई निकलते हुए किसी की कोनी लग गई ना, टांग लग गई बेख्याली में, वो सारी आपकी नीयतें जो है ना, इनका पता चल जाएगा कि शर से किस तरह बचाना होता है। वह अंधा है, देखता नहीं है, मेरा पांव कुचल दिया, तो भी है कि शर से ही बचाना है तो ठीक है, उसकी तकलीफ हुई तो बर्दाश्त करे आदमी, सब्र करे। और बेचारे ने जानबूझकर, तो यहां मस्जिद में कौन आपको तकलीफ देगा यार, और आपको पांव कुचल देगा, बेख्याली में हो गया होगा तो दरगुजर। तो ये एक किताब है, तकलीफ ना दीजिए, ये बेहतरीन किताब है, ज्यादा इसमें पेज नहीं है, 212 के आसपास इसमें सफ़हात हैं। ये मकतबतुल मदीना से ले या अपने दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड कर ले और इसका मुतालहा करें, 14 तबक रोशन हो जाएंगे इंशाअल्लाह।
मैं एक बार फिर आपकी जात की तरफ आऊंगा, एक है अपनी जात से तकलीफ ना देना और एक है अपनी जात से किसी को राहत पहुंचाना। आपने माशाल्लाह एक बड़ी बुनियादी पहलू पर तवज्जो दिला दी।
मुझसे मेरी शान बेशान में क्यों डिस्कस कर रहे हैं?
मैं एक बात अर्ज करता हूं,
मैं क्या बेटे इसका जवाब दूंगा,
मैं अर्ज कर रहा
हूं, मैं अपने फजाइल अपने मुंह से बयान करूंगा?
नहीं, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं कि एक है अपनी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचाना, एक है अपनी जात से किसी को राहत पहुंचाना। तो अपनी जात से किसी को राहत पहुंचाने के लिए फिर क्या काम करना चाहिए?
अगर अपने शर से किसी को बचाया ना तो अंदर छुड़ेगा, उसको राहत भी तो पहुंचाने की सूरत बन जाएगी ना। बस ये मदनी फूल कबूल कर लेना मुझ समेत सारे सामेईन के, मुझे मेरी जात से किसी को शर नहीं पहुंचाना। मैं समझता हूं ये मुआशरा हमारा जो है ना, वो मदीने की तरफ उड़ जाएगा, मदीना मदीना हो जाएगा। اور ہے یہ بظاہر بہت آسان ہے لیکن یہ کام ہے. حدیث پاک میں بھی حکم ہے اور وہ ابھی حدیثیں بھی سنائی نا میں اس میں, تو یہ کہ یہ مدنی پھول اگر حدیث پاک والا قبول کر دے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو شر نہ پہنچائے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہے تکلیف تو ہوگی اس میں, آزمائشیں آئے گی, غصہ بھی آ جائے گا, لیکن غصے میں بھی تو شر پہنچتا ہے. اب یہ سب سوچے شاگرد پہنچ سوچے کہ استاد کو میری تو شر نہ پہنچے, تو استاد کو بھی باپ کا باپ نہیں بننا ہے. ہاں اس کی بھی پکڑ ہے. یہ بھی یہ غور کرے کہ میرے تلامذہ کو میرے شاگردوں کو میری وجہ سے شر نہ پہنچے. اور ناک میں بل ڈال کر اس کو گھور کے دیکھا, جبکہ اس وقت اس کا حق نہیں بنتا تھا. بعض اوقات ادب سکھانے کے لیے شاگرد کو ایسا کرنا پڑتا استاد کو, لیکن ہر صورت میں کرنا پڑتا ہو یہ ضروری نہیں ہے. یہ اتنا علم استاد کو بھی ہونا چاہیے کہ اس کو اکیلے میں ناک میں بل ڈال کر دیکھنا ہے یا سب کے سامنے ذلیل کرنا ہے, کہ اس کا قصور, اس کی قصور کی مطلب کیٹیگری کیا ہے, اس کی قصور کی وزن کیا ہے, اس کا ایسا قصور ہے کہ سب کے سامنے ذلیل کیا جائے. بعض قصور ہوتے ہیں اتنے ہیوی نہیں ہوتے, اس کو اکیلے میں ہی بول دینا کافی ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی لائٹلی اس کو سمجھانا کافی ہوتا ہے. بعض اوقات ہیوی ڈوز بھی دینے پڑتے ہیں, یہ استاد کو سمجھ پڑنی چاہیے. لیکن بعض استاد یا ٹیچر ہوتے ہیں نا بالکل آدھے پاگل ہوتے ہیں, بہت کاٹ کھاتے ہیں یار. میں مجھے تجربہ ہے, ایک استاد سے واسطہ پڑھا تھا نا تو اسکول لائف میں, تو بڑا اس کا مطلب روپ تھا. وہ آتا کلاس میں, آتا اور کسی کو دیکھ کر مسکراتا. میں یہ خواب کی بات نہیں کر رہا, بیداری کی بات کر رہا ہوں. وہ مسکراتا. اب اگر شاگرد مسکرائے نا, اس نے اٹھنا ہے اور پٹائی لگانی ہے. اب ہو سکتا مر گیا ہو جا رہا, میں جب لڑک بندہ طالب نہیں تھا, وہ تو بڑا ہی تھا, تو اللہ معاف کرے, اللہ کرے معافی مانگ لی اس نے, تو اس کے شر عام تھا, اس کا نام تھا, بالکل آدھا پاگل جیسا آدمی تھا. ایسوں کو ٹیچر رکھنا بھی نہیں چاہیے, سویپر بھی نہیں بنانا چاہیے. جھاڑو دیتے دیتے گھومی تو سلاخے پکڑ کر اس کے ہینڈل ٹھوک دے گا کسی کو. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے شر سے دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے.
پتا یہ بھی
کسی کو تکلیف نہ دیجیے.
بابا یہ بھی رہنمائی فرما دیجیے کہ استاد کے ساتھ ساتھ جیسے باپ ہے, یہ بھی اسی طرح کا رویہ رکھے کہ کہاں پہ لائٹ بولنا ہے.
بالکل بالکل, باپ ماں ساس بیٹی بہو بیٹا سب کو اپنے اپنے شر سے دوسروں کو بچانا ہے. ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کو اپنے شر سے بچانا ہے, اولاد کو اپنی ماں باپ کو اپنے شر سے بچانا ہے. اس سے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے تو شر سے بچانا پایا جائے گا, اس میں نافرمانی کریں گے تو شر پہنچے گا, اور یہ شر بھی ہیوی ہوگا, بعض صورتوں میں کبیرہ گناہ تک لے جائے گا. ہر شر کبیرہ گناہ تک نہیں پہنچاتا, لیکن ایسے شر بھی ہیں جو کبیرہ گناہ تک پہنچا دیتے ہیں. تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو, چھوٹا شر ہو یا بڑا شر ہو, سب سے اپنے دوسرے بھائی کو بچانا ہے. اللہ کرے یہ ہو جانا ایمانداری کی بات ہے. ہمارا معاشرہ یار مدینہ مدینہ ہو جائے.
آمین. اصلاح کیسے کریں؟ گھر میں بعضوں کا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان افراد سے بہت شر پہنچ رہا ہے, بہت نقصان پہنچ رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, لیکن ہمت کہاں سے آئے گی؟ تو اب آپ جیسے کہ عموماً جیسے میرا ایک پچھلے دنوں کہیں تھا اجتماع بیان, تو اسی طرح کا ایک موضوع چلا تھا بڑے بزرگوں کے بیچ میں, تو میں نے یہی عرض کی تھی کہ امیل سنت فرماتے رہتے ہیں بزرگوں کے حوالے سے, تو وہ سب جمع کر لیے جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کیا رہنا چاہیے. لیکن اب گھر میں براہ راست ہمت اگر کوئی کرے گا تو بے ادب کہلائے گا, گستاخ کہلائے گا, پھر اس کے اوپر بھی چڑھائی ہو جائے گی بیچارے کے اوپر. تو اس طرح کیسے تربیت کی جائے گی؟ یار آپ مہربانی کر کے اپنی زبان سنبھالو نا, آپ کیوں اس طرح کرتے ہو, کی تکلیف دیتے ہو, کیسے کریں گھر میں یوں
ایسے کریں؟ کیونکہ اگر بڑے بوڑھوں کو سمجھانے جائے گا نا تو خود شر کا نشانہ بننے کا چانس.
میں یہ عرض کروں
اور خدا نہ کرے اس میں مزید وہ کچھ بول بھی دے, خطرہ بھی ہوتا ہے کہ کفر بک دے بندہ.
اللہ اللہ
اللہ نہ کرے. ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں بس, سب نہیں, اللہ کے نیک بندوں کی بھی کمی دی ہے, لیکن اخلاق کی پستی جو ہے نا اس وقت غالب آ گئی ہے. گھر گھر میں یوں اگر مبالغہ کریں تو یہ مسائل ہیں کہ گھر کے بڑے بوڑھے جو ہے نا یہ تھوڑے ہوں گے جو با اخلاق اور پیار والے ہوں گے, باقی چڑچڑے اور غصے والے اور وہی شر پہنچانے والے, کر کچھ نہیں سکیں گے, وہ زبان سے لو لو کر کے وہ دل توڑتے رہیں گے, دکھاتے رہیں گے دل. وہ ہوتا ہے بیچاروں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ بڑھیا کو یاد کر رہا تھا ہم نے پچھلے دنوں کہ ہمارے بچپن کی بات ہے, ہم جب چھوٹے ہوتے تھے گلی میں کھیلتے تھے تو ایک بڑھیا نیچے کے گھر میں رہتی تھی, بیچاری کو اللہ معاف کرے مغفرت کرے, ہم کبھی غلطی سے بھی اگر اس کے گھر کے قریب کھڑے ہو جائے نا اور یہ دیکھ لیں اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا, ہو سکتا ہے کہ بیچاری دماغی طور پر خلل ہوگا, اس کو نفسیاتی مریضہ ہوگی, تو وہ چلاتی بھگا دیتی بلا وجہ, تو اس کے گھر کے قریب سے نکلتے وہ خوف آتا تھا, ہم دور سے نکلتے تھے. تو یہ ذرا شر پہنچانا نہ ہوا تو کیا ہوا, لیکن اب بیچاری اگر اپنے آپ پہ نہیں ہوتی تھی تو وہ الگ بات ہے, اس کا پتہ نہیں ہے.
اب بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنے کے بعد قریب گزرنے سے, جیسے آپ نے فرمایا نا کہ گھر کے قریب گزرنے سے کتراتے تھے, تو اس شخص کے کا سامنا کرنے یا اس سے ملنے سے یا اس کے پاس سے گزرنے سے کتراتے ہیں, وہ آ رہا ہو تو راستہ بدل جاتے ہیں اس طرح, اب وہ شخص اس چیز کو روب سمجھے تو کیسے کہ میرا روب ہے اس وجہ سے یہ لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں؟
یہ تو بہت بری نشانی ہے, بہت بری علامت ہے کہ لوگ, اس کی بھی حدیث پاک ہے اس میں بھی آپ نے دیا نا اس میں کہ لوگ جس کے شر سے مطلب اس کو سلام کریں, اس طرح کا ہے کچھ کہ وہ اس میں کیا اس کے لیے وہ ہے کہ وہ برا شخص ہے, کہ وہ برا شخص ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں. آپ دیکھیں جیسے کوئی پولیس افسر ہوگا بالفرض, ہر پولیس افسر برا ہو یہ ضروری نہیں ہے, اور یہ علاقے کا بدماش ہے, دادا گیر ہے, بھائی اس کو بھائی بھی بولتے ہیں بعضوں کو, تو اس طرح کا کوئی ایسا ہے جو اپنے شر سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, لوگ سے ڈرتے ہیں تو وہ سلام کریں گے, اس کے سامنے عاجزی کریں گے لوگ, اصل مقصد اس کی عزت کرنا نہیں ہوا, کہ یہ اس کی دل میں عزت ایسا نہیں ہوتا, بس اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ کہیں یار اب اس کو مطلب ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ پھر ہم کو کہیں سب کے سامنے ذلیل کر دے گا, برا بھلا بولے گا یا مار پیٹ کرے گا. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جن کو وہ عام طور پہ ہمارے پہلے تو دادا گیر بولتے تھے, اب خدا جانے کیا نام ہے, پہلے دادا گیر بولتے تھے, یہ یار یہاں کا دادا گیر ہے, یہاں کا دادا ہے. اچھا اب دادا گیریاں تو شاید ختم ہو گئی تھی ایک دور میں, وہ اب جس کو بول دیا نا کہ یہ یہاں کا دادا ہے اب بس خلاص, اس کی آنکھیں اب وہ یہاں نہیں ہیں, اس کی پیشانی پر آنکھیں, اس کی ٹانگیں سر پہ ہیں اس کی, اور دماغ اس کا ہے نا وہ گٹر کے اندر ہے. ارے بھائی اس نے تو اپنی دادا گیری کا جو اس کو ٹائٹل ملا ہے نا اس کو نبھانا بھی تو ہے نا, اس نے گندا گیری کرتے رہنا, اب بھی ہوں گے اس طرح کے دادا گیر, تو یہ سمجھتے کہ یار میں کہتا ہوں کہ صحیح بات ہے کہ جیتے جی ایک وقت آتا ایسا انسان کے ساتھ اگر وہ زندہ رہ بھی گیا کہ یہ ساری مستیاں جو ہے نا اتر جاتی ہیں, بے بسی ہوتی ہے, جس کو مثال کے طور پہ بوڑھا ہو گیا اور کمزور پڑ گیا, اب وہ کیا ساری اس کی مستیاں ختم ہو گئی, اب بھی اگر اس کے نصیب اللہ اس کو توفیق دے اور وہ توبہ کی طرف مائل ہو, ورنہ بعض لوگ نہیں ہوتے توبہ کی طرف مائل, پھر بھی بڑھاپے میں بھی وہ حرکتیں کرتے رہتے اس طرح کی, تو اللہ کریم بس ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی دادا گیر مجھے سن بھی رہا ہے اپنے علاقے میں اس کا روب ہے بھی, یار آپ کوئی بات نہیں آپ اپنا روب ختم کر دو یار, اللہ کے نام پر بس آپ قربان ان مانو کر کے بس اب میری ساری جو بھی ہے پھوپا ختم, میں رب کا عاجز بندہ یہ بندہ عاجز ہے. تکبر جو ہے یہ مطلب بندے کو زیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کبریا ہے, تکبر اس کی چادر ہے. اللہ تعالیٰ کو تکبر زیب دیتا ہے, بڑائی زیب دیتی ہے. ہم بندے ہیں, ہم کو زیب نہیں دیتی. آج بڑے بنتے بھی ہیں, ہمارے بڑے بڑوں کو مرتے قتل ہوتے اپنی زندگی میں, ان کے قتلوں کے قصے سنتے, جن کو ہم جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کے روب ہوتے تھے اور جن کی بدماشیاں ہوتی تھی. پھر شیر کا سبا شیر جب ٹکرتا تو چیر پھاڑ کے پھینکتے تھے. ایک تو ایسا تھا بےچارہ, اللہ اس کو معاف فرمائے, کہ اس کو جب قتل کیا گیا وہ بہت اس کا شر تھا, تو مٹھائیاں بٹی تھی. اب بتائیے اس کا شر کیسا ہوگا, اور لوگ کتنے اس سے بیزار ہوں گے جوانی کے عالم پہ. وہ جو کرتا تھا بس اللہ مان, تو اس کو بس ترکیب بن گئی کسی نے اس کو. تو وہ یہ اس دور کی بات کرتا ہوں جب چھری چاقو سے قتل ہوتے تھے. اپنے لڑکپن کی بات کر رہا ہوں, وہ چھریوں سے مار. ایک اور کا بھی ہوا تھا, چھریوں سے ہاتھیں نکال دی اس کے چاقو مار کے. تو یہ پہلے یوں قتل ہوتے تھے, تو اس وقت بھی داداگیریاں ہوتی تھی, اور ہاتھوں سے مارتے تھے, سر سے مارتے تھے, ٹکر مار کے نکسیر پھوڑ دی, گھونسا مار کے دانت توڑ دیے. وہ دور, اس دور کی بات کر رہا ہوں. اس وقت یہ عبرت کے ہیں مجھے واقعات پتا. تو نہیں مطلب دنیا میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے, اور کئی ایسے قاتلوں کی, دہشت گردوں کی داستانیں موجود ہیں کہ جو آج دنیا میں نہیں ہیں, جنہوں نے کئی کئی قتل کیے, آخر ان کو بھی کتے کی موت مار دیا گیا. مار دیتے ہیں لوگ. بعض وقت کمزور آدمی جو ہے نا, یہ بڑے پاورفل جو دہشت گرد ہوتا ہے, قاتل ہوتا ہے, اس کو مار دیتا ہے, گھوم جاتی ہے اس کی, مار دیتا ہے ہمت کر کے. تو اس لیے ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج نہیں تو کل مرنا پڑے گا. کسی نے قتل نہیں بھی کیا تب بھی مرنا پڑے گا, اور اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا حساب دیں گے, قبر میں کیا کریں گے, قبر کا عذاب. یہ سنتے رہتے ہم سنسنی کے لیے, شاید ایسا ہوتا ہے پھر وہ سنی انسنی ہو جاتی ہے. خالی ایک آدمی غور کرے نا قبر کا گڑا, تو میں نہیں سمجھتا کسی نے نہ دیکھا ہو. اسلامی بہنوں نے بھی ان مانوں کر دیکھا ہوگا جو نہیں جاتی قبرستان, ان کو نہیں جانا چاہیے قبرستان, منع ہے. یہ تصویروں میں دیکھا ہوگا قبر کا جو گڑا ہے, اس گڑے میں نہ سانپ ہو نہ بچھو ہو. اس گڑے میں لائٹ بھی رکھ دی جائے, اندھیرا بھی نہیں. اس گڑے میں اے سی بھی لگا دی جائے, سب کچھ کر دیا جائے, ایسا سسٹم بنا کر اس گڑے میں اگر کسی کو بند کر دیا جائے, کیا خیال ہے کب تک اس میں دل لگے گا؟ گڑا بھی کشادہ ہے تھوڑا, لائٹ بھی ہے, سانپ بچھو بھی نہیں ہے, اے سی بھی لگا ہوا ہے. لیکن کتنے کتنی ساعتیں, کتنے لمحات, کتنے گھنٹے اس میں پیکنگ میں بندہ رہ سکتا ہے؟ دہشت سے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا, مر جائے گا. تو مرنے کے بعد بھی سمجھ آتی ہے, عقل سلامت رہتی ہے. اگر عقل سلامت نہ رہتی تو کیا عذاب اور کیا ثواب, پھر تو پتہ ہی نہ چلتا کچھ. کیسا مر گئے تو ختم ہو گئے, سو گئے. ارے نہیں بھائی, مرنے سے سوتا نہیں ہے, مرنے سے جاگتا ہے. اب یہ کہ قبر ہم دیکھتے ہیں گڑا کیسا ہے, پھر اس کو پیک کیا جائے گا. اب اگر رب ناراض ہے, اندھیرا تو سانپ تو بچھو تو آگ, آپ بتائیے کہ ہوگا کیا؟ نہ بھاگ سکتے ہیں, نہ کہیں جا سکتے ہیں, نہ کسی کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں, نہ جو عذاب ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ سانپ آیا تو اس کو پکڑ لیا, بچھو آیا تو پاؤں سے مسل دیا. یہ بھی نہیں ہو سکے گا, کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. آپ بتائیے کہ ہوگا کیا اگر یوں ہم شر پہنچاتے رہیں لوگوں کو, گناہ کرتے رہیں, ظلم کرتے رہیں, نمازیں ترک کرتے رہیں, حرام کھاتے رہیں, سود کھاتے رہیں, انٹرسٹ لیتے رہیں, تو بنے گا کیا اس قبر میں جب یہ عذاب آ گیا تو؟ آج ہم کو یہ کوئی ایسی شاید افسانوی باتیں لگتی ہوں کسی کو, نہیں نہیں, عذاب القبر حق, قبر کا عذاب حق ہے. آج نہیں تو دو پانچ سال کے بعد موت آئے گی, دس بیس سال کے بعد آئے گی. بڑی بوڑھیاں بھی دعا دیتی تھی تو یہ کہتی تھی تجھے اللہ سوا سو سال کا کرے, تو چلو 125 سال بھی کوئی جی گیا تو وہ جینا بھی ایسا ہوگا کہ شاید موت مانگے. دنیاوی تکلیفوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا جائز نہیں. میں ایک کہہ رہا ہوں کہنے کو کہ موت مانگے شاید کہ وہ ایسی بڑھاپے کی زندگی ہوتی ہے, محتاجی, بستر میں پڑا ہے, سب کچھ بستر میں ہو رہا ہے, نہ اٹھ سکتا ہے, نہ کروٹ نہیں لے سکتے, پڑے پڑے بیڈ سول ہو جاتے ہیں, چھالے پڑ جاتے ہیں, زخم پڑ جاتے ہیں بدن میں. ایک بزرگ بیچارے, یعنی بزرگ عمر کے حساب سے میں نے دیکھے کہ یہ بوڑھے ہو گئے تھے اور بیچارے بیڈ پر تھے, بیڈ سول, پیٹ پک گئی تھی بالکل بیچاروں کی. میں کبھی کبھی چلا جاتا تھا عیادت کے لیے اس کی, تو مجھے کبھی کہتے وہ قصائی کو نہیں لائے چھری کے ساتھ, مجھے ذبح کر دیا جائے, مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے, ایسا مطلب رحم آتا اس پر. آخرکار بیچارے فوت ہو گئے, اللہ مغفرت کرے. بس وہ ایسے موقع پر عقل جو ہے نا وہ بھی سلامت شاید نہیں رہتی, وہ اس عالم میں بولتے ہوں گے اب کتنی تکلیف ہوتی ہوئی, کروٹ بھی نہیں لے سکتے اور پیٹ زخمی پڑی ہے, گھر میں تھے یہ بیچارے, اللہ غری کی رحمت فرمائے, بے حساب مغفرت کرے بیچاروں میں. تو اب یہ کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے, کس حال میں موت آتی ہے. تو موت تک پہنچنے کے لیے بھی جو گھاٹیاں ہیں نا بیماریوں کی, یہ آسان نہیں ہے, ان کا عبور کرنا بہت آزمائش والی ہے. پھر موت, نزع کی سختیاں, تلوار, موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہوگا, وہ کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے آج شب براءت کا وسیلہ دے کر ہم عافیت طلب کرتے ہیں کہ ہماری موت بھی آسان ہو, جلوہ محبوب میں موت آئے, مدینے میں زیر گنبد خضرا بصورت شہادت موت نصیب ہو جائے. کیا بات ہے, جنت البقیع محبوب کے قدموں میں دفن مل جائے, مدفن مل جائے. کاش عافیت. بس اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ, یہ بہترین دعا ہے حدیث پاک میں. اس میں دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا گیا, عافیت مانے سلامتی. صلو علی الحبیب.
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 15 شعبان المعظم میں چونکہ 15 کو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس میں قبرستان بھی جانے کا رجحان رہتا ہے, تو سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں پھر پھل اور پھول اس کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں, روزہ دار چونکہ روزہ رکھتے ہیں تو پھل بھی خریدتے ہیں, قبرستان جاتے تو پھول بھی خریدے جاتے ہیں, تو یہ ایسا کرنا کیسا, کہ یہ مسلمانوں کو ایزا دینا نہیں ہے, اس طرح کا سوال آیا.
اللہ اللہ, مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے, ان کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے, اور کم نفع پر اپنا مال بیچنا یہ مسلمانوں کے ساتھ بھلائی ہے. اب اگر کوئی اس طرح مہنگا بیچتا ہے تو اخلاقی طور پر تو وہ اچھا کام نہیں کر رہا, البتہ اس کو ایزا دینا نہیں کہیں گے. یہ پھل یا پھول یا مہنگے کر دیتے ہیں, اس کو ایزا دینا یا یہ ظلم کرتے ہیں یا یہ لوگ لوٹتے ہیں, گناہگار ہوتے ہیں, ایسا اس میں کچھ نہیں ہے. پھل سستا بیچنا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ, خیر خائی, نرمی, پیار, بھلائی کا معاملہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کام آئے گا. صلو علی اللہ
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
مہنگائی کا ہر بار سنتے ہیں اور اس بار بھی مہنگائی اپنی جگہ پر ہے, اور جیسے ہی ماہ رمضان قریب آتا ہے تو اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. جب مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی بھی اس وقت زیادہ متاثر ہو رہا ہے, غریب آدمی زیادہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے, اور ہمارے مہنگائی کے متعلق بولنے سے کوئی مہنگائی ختم نہیں ہو جاتی. آج اگر ہم مہنگائی پہ گفتگو کر بھی لیں تو کل آلو, ٹماٹر اور پیاز سستا نہیں ہو جانا. لیکن ایک عام مسلمان, ایک عام اس میں بھی خاص طور پر جو تھوڑے کھاتے پیتے اچھے مناسب قسم کے لوگ اگر ہمیں دیکھ اور سن رہے ہوں, تو ایسے مہنگائی کے دور میں جہاں غریب کی بہت کمر ٹوٹ گئی ہے, دوائیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں, علاج بھی مہنگے ہو گئے ہیں, اناج, دال, چاول سب مہنگا ہو گیا, ایسے میں ماہ رمضان کی آمد آمد ہے. آپ ماشاءاللہ اس معاملے میں غریبوں کی ہمدردی کے حوالے سے جو کوئی اشارہ فرماتے ہیں, لیکن اس بار واقعی مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے, تو ایسے میں ایک عام کھاتے پیتے آدمی کے لیے کوئی اس کی اخلاقی ذمہ داری کا کیونکہ بنتی ہے, تو اس کے حساب سے ارشاد فرمائے کہ اس میں اس کو ثواب مل رہا ہو.
اللہ اللہ, تو ہر سال مہنگائی رمضان شریف میں بڑھتی ہے, سستائی ہو جانا تو یاد نہیں پڑتا کہ بھائی اس رمضان میں پچھلے سال سے کھجوریں اور پھل وغیرہ سستے ہو گئے, ایسا سننا یاد نہیں پڑتا. اب یہ کہ واقعی ہمارے کہنے سے تو یہ کھجوریں یا پھل سستے ہونے سے رہے, البتہ یہ کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں نا, جو مسجدوں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں, اچھی بات ہے فروٹ وغیرہ کا یا کباب سموسوں کا, اچھا پھر یہ کہ بعض کھاتے پیتے علاقے ہوتے ہیں, مہمنوں کے علاقے خاص کر یہ کھاتے پیتے مانے جاتے ہیں, ان میں مسجدوں میں وہ پھل فروٹ کی اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی مغرب کے ٹائم پر زیادہ مطلب ڈھیر ہوتا ہے, غریبوں کے علاقوں میں چھوٹا ڈھیر. تو اگر مخیر اسلامی بھائی جو مسجدوں میں دیتے ہیں ثواب کا کام کرتے ہیں, اگر غریبوں کے علاقوں کی طرف رخ کریں, بھلے آپ خود نہ جائیں, کسی ایسے قابل اعتماد فرد کو, آپ کے ملازمین بھی ہوتے ہیں, ایسوں کی کوئی ذمہ داری لگا دیں کہ وہ روزانہ جا کر یا وہاں کے کوئی ایسے قابل اعتماد مسلمانوں کو ترکیب میں لے کر کہ وہ روزانہ اتنی اتنی رقم کے پھل, کباب, سموسے اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہے کسٹرڈ وغیرہ وغیرہ, یہ گھروں میں ایک ایک پیکٹ ہو, یہ پہنچا دیں مسلمانوں کے گھروں میں پہنچا دیں. تو اب یہ کہ ڈھیر لگا دیا مسجد میں چیزوں کا, کھانے پینے کی, چلو مردوں نے کھا بھی لیا, اسلامی بہنیں, میری مدنی بیٹیاں, غربت تو ہے کہ یہ تھوڑی مطلب مال مال کھا سکتی ہیں, جو ہم لوگ مسجدوں میں وہ تھال میں بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں مغرب کے ٹائم پر اور رنگ برنگی شربت پی رہے ہوتے ہیں, ان کو بیچاریوں کو اتنا تو نہیں ملتا ہوگا, انڈرسٹوڈ ہے. تو اگر آپ گھروں میں دیں گے تو یہ ہماری بہو بیٹیاں مدنی بیٹیاں ہماری امت کی یہ مطلب صنف جو کمزور صنف ہے یہ بھی کھا لیں گی, بچے بھی کھا لیں گے. اب اس میں یہ ہے کہ کوئی روزہ رکھتا ہے, بعض نہیں بھی رکھتے روزہ, اب یہ تحقیق تو ممکن نہیں ہے. اب یہ بھی ہوں گے کہ جس کے گھر پہ گیا وہ غریب واقعی غریب نہیں ہے, یہ بھی ہوگا, لیکن مالدار کو بھی کھلانا ثواب کا کام ہے. یہ تو ہے نہیں کہ غریب ہی کو کھلانا ثواب ہے, کروڑوں پتی ہے اس کو آپ نے ایک کھجور دے دی, یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو اس لیے وہ پھر مڑ کے نہ دیکھیں گے وہ گھر غریب کا یا مالدار کا ہے. آپ وہ سب کے گھروں میں, آپ فلیٹوں میں, آپ کی کوئی عمارت ہے پلازا ہے اس میں یہ اہتمام کریں کہ بھائی آپ ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں, پیسے والے آدمی ہیں, آپ کے دو پلازے ہیں وہ آپ نے بنائے ہیں, اب ان پلازوں کی ترکیب کر لیں. اچھا مالدار بھی ہیں, کوئی بات نہیں, مالدار بھی کھائیں تو کیا رہ جائے, تو ایسی کوئی ترکیب کر لیں. لیکن غریبوں میں زیادہ سے زیادہ اچھا ہے, کالونیوں میں اس طرح. تو یہ آپ رمضانوں میں, اب حرمین طیب میں نے دیکھا ہے لاکھوں کروڑ روپے کے مطلب وہ ڈھیر لگے ہوتے ہیں, یہ ایک رونق ہوتی ہے افطاری کی. اور جو ان کا حال ہوتا ہے نا وہ مطلب میرے جیسا آدمی جو ہے نا یوں کہنا تو اس کی تو بےچارے کا بس دل ہی جلتا ہو. جو سفرے پر یہ بےچارے ڈھیر لگاتے ہوتے ہیں نا, دہی کا کنڈا ہے یہ الٹا سفرے پر, اب یہ کون کھائے گا یار, یہ مسالہ تو اس پہ ڈالا, تو یہ کھانا پکا ہوا یہ بھی وہ پلاسٹک کے سفرے پہ ڈالتے ہیں. سفرا مانے دسترخوان, وہ جو ڈسپوزل وہ پلاسٹک کا دسترخوان ہوتا ہے اس میں یہ ہر چیز ڈال رہے ہوتے ہیں اور کھا رہے ہوں گے. اب کھایا تو سب تو نہیں کھایا جاتا, ڈبل روٹیوں کے ٹکڑے اور یہ بے دردی کے ساتھ جتنا نگلا نگل سکے نگلا. اب باقی کروڑوں روپے کا مال میں کہتا ہوں صحیح بولتا ہوں, یوں سفرے بے دردی کے ساتھ یوں پوٹلا بنا کر وہ کچرے کی گاڑی آتی ہے, یعنی کہ ڈسٹ بین بولتے کیا بولتے اس کو, ڈسٹ بین یا جو بھی بولتے ہیں, وہ خدام لے آتے ہیں اور وہ اٹھا اٹھا کر یہ پڑیا وہ گٹھڑے بنا بنا کر وہ اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ اب آپ نے یہ قسم کھائی ہے کہ مدینے ہی میں کھلاؤں گا, تو ٹھیک ہے تھوڑا وہاں بھی ایسا وہ کھلا جن کے پیٹ میں جائے, اور باقی مدینے والے کی امت جو آپ کے شہر میں آپ کے گاؤں میں ان کا بھی خیال رکھیں. ایک تو یہ غریب مدینے جا نہیں سکتے اپنی غربت کی وجہ سے, جو مدینے پہنچ گئے وہ عام طور پہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں, پلے سے کھا سکتے ہیں, اب انہی کے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں. یار ان غریبوں کے منہ میں بھی ڈالو نا یار, کہ شاید اس وجہ سے مدینے والے آپ کا آپ سے زیادہ خوش ہو جائیں کہ اس نے میری امت کے غریبوں کا خیال رکھا. اس کو سمجھیں, مدینے میں خرچ کرنے سے میں آپ کو روک نہیں رہا, لیکن آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں. اگر ثواب آپ کو چاہیے اور زیادہ ثواب چاہیے تو ضائع نہ ہو آپ کا مال پیٹ میں جائے امت کے. دنیا میں کہیں بھی آقا کا امتی ہے, بس وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں, کہ صرف مکہ مدینے میں جو ہیں انہی کے ساتھ بھلائی کریں, باقی سب کو بیچاروں کو خوار چھوڑ دیں کہ وہ دل جلاتے رہیں, یہ تو نہیں ہے نا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو اے میرے مالدار اسلامی بھائیو, میدان میں آؤ یار, اپنا بجٹ بناؤ کہ اس بار رمضان میں روزانہ 12,000 کی افطاری میں غریبوں کے علاقوں میں بٹواؤں گا.
ماشاءاللہ
اللہ نے اور دیا, 1,12,000 کی بانٹو. اگر آپ کے مال میں برکت نہیں ہو تو میرے کو کہنا, رائے خدا میں دینے سے بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے. اب بلے مکے مدینے میں بھی کھلاؤ, یہاں بھی کھلاؤ یار. یہ امارات وغیرہ میں عرب دنیا میں بعض اوقات بعض جگہ تو شامیاں دے لگتے ہیں. اب کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب گھس جاتے ہوں گے, وہ مال مال ڈھیر لگا ہوتا ہے مسجدوں میں, ڈھیر لگا ہوتا ہے, اور پھر جو بچ گیا اس کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا. اب کاٹ کے پھل رکھ دیتے ہیں, اب کٹا ہوا پھل دوسرے دن, یا وہ کھانا جو سفرے پر ڈال دیا وہ بوٹیاں چھٹ گئی, آلو چھٹی ہو گئے, اب وہ اس میں دہی مکس ہو گئی تو فروٹ مکس ہو گیا. اب یہ کس نے کھانے ہیں, یہ معاذ اللہ کچرا کنڈی میں جانا ہے اس نے. وہاں تو روٹیوں کے تھپے میں نے باہر ملکوں میں دیکھے کہ وہ تھپیاں روٹیوں کی شاپر میں ہے, اور وہ جا کر وہ کچرا کنڈی ہوتی نا اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. یہ تھوڑے بہت جو رعایت کرتے ہیں وہ, کہ یار چلو, اور باقی اندر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی, اندر بھی ڈال دیتے ہیں کچرا کنڈی کے.
یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ اربوں روپے کا افطار میں کھلایا جاتا ہو اور لاکھوں روپے کا ضائع ہوتا ہوگا.
لاکھوں کا کھاتے ہوں گے, اربوں کا ضائع کرتے ہوں گے. اگر میں تو موبائل کا کروں گا, میں نے دیکھا ہے نا یار, میں نے چند منٹ میں یہ لاکھوں روپے کا جو ڈال دیا جاتا ہے
جی
یار یہ کیسے اندر جائے گا؟ یعنی اس نے کھایا تو صحیح, اب کھایا اور پھر وہ دوسرے دن میڈیکل اسٹور پہ کھڑا ہوگا, کیوں نے کھایا نہیں تھا نا, اس نے نکلا تھا, اب تھوڑی منٹوں میں کیا کھائے گا؟ یہ بوٹی منہ میں آئی تو اس کو بھی ٹک مارا اندر, پھل آیا دو ٹک مارے اندر, تو ابھی اندر جا کر ربڑ کی مشین کو جو دانتوں کا کام تھا اس نے ہاتھوں کے حوالے کیا, ٹائم کم تھا نا, جلدی جلدی پھر وہ نماز مغرب میں تو اتنا وقفہ بھی کم ہوتا ہے نا, تو عام طور پہ وقفے تو دیے جاتے ہیں لیکن اتنا وقفہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اطمینان سے چبا کر ہاضم لعاب اس میں ملا کر اور بندہ پیٹ میں اس کو اتارے, اتنا وقت نہیں ہوتا, وہ ٹھکا ٹھک وہ تو جا میں آتا ہوں پدرانا ہوتا ہے پیٹ میں, تو پیٹ پھر ڈاکٹروں کے رش تو لگا ہوتا ہے, اب معلومات کر لینا رمضان شریف کے آخری دن خاص کر کلینک میں رش ہوتے ہیں, کباب سموسے اور یہ چیزیں کھا کھا کے اور بغیر چبائے نگل کر اور طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں, تو اس طرح یہ بےچارے پھر وہ کوئی بولتا ہے میری یار 27ویں رات بگڑ گئی, کوئی بولا میری عید خراب ہو گئی, میں تو بخار میں تپ رہا تھا, یار اور دنوں میں ایسا کیوں نہیں, رمضانوں میں ہر سال آپ کو بخار کیوں سلام کرنے حاضر ہوتا ہے؟ آپ غور تو کریں, کباب سموسوں کے پاس آتا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آتا, آپ سمجھیے میری بات, اگر پرسکون رمضان گزارنا چاہیں میں نے جو کہا وہ سب کے سمجھ میں آتا ہوگا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے, تو ہلکا پھلکا کھائیں, اچھی طرح چبا کے کھائیں, تلی ہوئی چیزوں سے خود کو بچائیں, انشاءاللہ صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان گزرے گا, آپ کو مزہ آئے گا تراویح میں, آپ کو نمازوں میں تلاوتوں میں دل لگے گا, ورنہ پیٹ میں گٹر گوں ہوتا رہے گا, کیسی تلاوت اور کیسی تراویح.
آپ نے ابھی اہل ثروت اور مالدار اسلامی بھائیوں کو بڑی درد بھری التجا فرمائی ہے, یہ ڈھونڈنا اپنی جگہ پر صحیح, لیکن کئی ایسے سرمایہ دار ہیں جن کی فیکٹری میں 50-50, 100-100, 200-200, 500-500 لیبر کام کر رہی ہوتی ہے, ان کی تنخواہوں کا ان کو پتہ ہوتا ہے اور کئیوں کی فیملیز کا بھی پتہ ہوتا ہے, پھر انہی کے بعد اوقات گھروں میں چوکی دار ہوتے ہیں, ڈرائیور ہوتے ہیں, مالی ہوتے ہیں, ماسیاں ہوتی ہیں, یعنی یہ اگر اپنے ارد گرد بھی اگر دھیان کرے تو شاید ان کو ٹھیک ٹھاک ایسے عام لوگ مل جائیں گے, تو ان کی بھی خیر خواہ کی جا سکتی ہے, کیونکہ عموماً تنخواہیں بڑھانے کا تو رجحان, یا ہم کہیں گے تو کوئی تنخواہ تو بڑھا دے گا بھی نہیں, بہت مشکل ہے کہ تنخواہ بڑھا دی جائے, تو اس طرح کا تعاون بھی اگر ہمارے جیسے مالدار اسلام بھائی امیر سورت نے جیسے ترغیب دلائی ہے اگر وہ آپ کر لیں اور آپ کے ارد گرد میں اس طرح کم سیلری والے 7-8 ہزار کی سیلری والے ہوتے, اسی طرح مساجد میں امام ہوتے ہیں, اماموں کی تنخواہ بھی کچھ, امام کی تنخواہ ہمارے کیا ہوتی ہے, مؤذن کی تنخواہ اس سے کم ہوتی ہے, خادم کی تنخواہ اس سے کم ہوتی ہے, تو اس طرح بہت غریب طبقہ آپ کے ارد گرد آپ کو نظر آ جائے گا, آپ کے رشتہ داروں میں سے غریب طبقہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو مطلب نہیں, آپ کے آس پاس پڑوسیوں میں سے کئی غریب نظر آ جائیں گے اگر آپ تھوڑا غور کریں گے, اور امیر سنت نے جو کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے اگر اس پر آپ عمل کریں گے, تو میں نے کہا نا ہمارے کہنے سے ہم مہنگائی کو قابو نہیں کر سکتے, نہ ہمارے کہنے سے مہنگائی کم ہو جائے گی, وہ ایک اپنا اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے, لیکن اگر ہم آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہمدردی پیدا کر لے اور ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیں تو شاید ہم لاکھوں کروڑوں غریبوں کو کچھ نہ کچھ راحت دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں.
اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ دعوت اسلامی یہ کام نہیں کرتی, ہاں
جی,
کہ آپ ان کو رقمیں پہنچا دیں کہ بھائی آپ کالونیوں میں بانٹو, یہ ہم یہ کام نہیں کرتے, ہماری یہاں تنظیمی طور پر اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے, اس میں یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بہاف پر آپ کسی مبلک کو جانتے ہیں اور ان سے یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہوگا اور وہ آپ کو تعاون کر دے تو یہ سب آپ کمائے گا اور وہ بانٹ دے تو یہ ایک الگ بات ہے, ورنہ تنظیمی طور پر ہمارا کوئی اس میں مطلب ایک طریقہ کار
ہمارے طریقہ کار
شامل نہیں ہے, ہم مشورہ دیتے ہیں امت کی خیر خواہی کے لیے کہ غریب ماں بہنیں ہماری, مدنی بیٹیاں میری, یہ بھی مطلب اچھی اچھی چیزیں رمضان میں کھا سکیں, ورنہ یہ بیچاری مطلب خالی تڑپتی ہوں گے, وہ مرد آ کر بتاتے ہوں گے کہ آج تو سموسے بڑے ٹیسٹی تھے اور کباب تو بس خواب میں بھی نہیں دیکھے, دانت تو پتہ نہیں کس مالدار کی نظر پڑ گئی تھی ہماری مسجد پر, ویسے کباب دے کے بس پیٹ بھر کے کھائے, دل نہیں بھرا میرا اور دل ہی جلتا ہوگا بیچاری کا سن کے, تو ان کو بھی کھلاؤ یار, بی بی فاطمہ آپ سے خوش ہو جائیں گی انشاءاللہ, بیڑا پار ہو جائے گا.
جب میں مارا تم بھی چلا گیا.
ماشاءاللہ.
میرا وقت بتا دیں.
ماشاءاللہ شب برات کمپیوٹر آ گیا ماشاءاللہ. اچھا یہ میں نے صرف آپ کے لیے کہا کہ آپ کوئی مبلغ جانتے ہو تو دے دیں, لیکن ہم نے یہ مبلغین اس سے کوئی یہ نہیں سمجھا کہ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ دھندا شروع کر دو. کسی مبلغ کو اپنے طور پر یہ نہیں کرنا. کوئی اگر بولتا ہے اور آپ ٹائم دے سکتے ہیں تو کریں تو ثواب کا کام ہے. مطلب تنظیمی طور پر اس طرح کے رابطے نہیں کرنے, کیونکہ رمضان مبارک میں ہمارے اور کام بڑھ جاتے ہیں. اعتکاف سنبھالنے ہوتے ہیں, پورے پورے مہینے کے اعتکاف بھی ہو رہے ہوتے ہیں, پھر مدنی عطیات کا زور لگانا ہوتا ہے کہ اربوں روپے خرچہ ہے دعوت اسلامی کا. تو یہ آپ پھل بانٹنے میں اگر لگ جائیں گے تو کہیں ایسا نہ کہ مدنی عطیات میں کچھ کمزوری آ جائے.
اب اربوں روپے کے مدنی عطیات بھی ہیں اور ہمارے اعتکاف کے دنوں میں بھی سحری افطاری کے لیے بھی ہمیں بہت بڑی خطی رقم کی ضرورت پڑتی ہے, بہت زیادہ لاکھوں کروڑ روپے کی ضرورت پڑتی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے آخری عشرے کا جو سنت اعتکاف ہے اس میں جو ہمیں متوقع اس بار جو تعداد ہے وہ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ ہے. ہم نے جو مساجد وغیرہ کا جو ایک کیا ہے حساب کتاب, تو پاکستان میں کم از کم اس وقت 5 لاکھ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس آخری عشرے کے معتکف جمع ہوں. اس لیے ہمارے مبلغین کو بھی ہمیں میں دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی ذمہ داران مبلغین سن رہے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو ان معتکفین کے خدمتوں کے لیے بھی تیار کرنا ہے. اللہ کرے کہ ہم اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں.
اچھا, اور یہ بھی خیال رکھیں کہ جہاں اجتماعی سنت اعتکاف کی ترکیب ہوتی ہے تو وہاں اور خاص کر عالمی مدنی مرکز کے لیے یہ توجہ فرمائیں کہ 20 سال سے چھوٹا نہ ہو اور 50 سال سے بڑا نہ ہو معتکف, کیونکہ ہمارے یہاں تو مختلف شہروں سے تشریف لاتے ہیں باب المدینہ میں, تو وہ اور جہاں جہاں یہ پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے یا اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے یہ سب میں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ 20 سال سے معتکف چھوٹا نہ ہو اور 50 سال سے بڑا نہ ہو, کیونکہ بزرگ جو ہیں یہ مطلب پھر سنبھالے نہیں جاتے. یہ حلقہ مدنی حلقہ چل رہا ہو, مدنی مذاکرہ ہو رہا ہو, ان کو نیند آئی ان کو کوئی روک نہیں سکتا, یہ ٹانگیں پھیلا کر یہ بالکل بیچ میں سو جائیں گے. اور اگر آپ نے ان کو اگر کچھ کہا تو پھر دیکھ لینا, غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے بعض اوقات, تو اس طرح کا بھی پھر ہوتا ہے. پھر بیچارے معذور بیمار بوڑھا تو پھر یک بوڑھا پاؤ سدا عیب, بیماریاں تو حفظہ کمزور ہاضمہ کمزور, پھر یہ کہ دماغ کمزور, صرف زبان طاقتور ہوتی ہے باقی ہر عضو کمزور ہو جاتا ہے, وہ زبان سے بھی اسٹیٹ فائر ہوتے ہیں. تو یہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے, خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں دوسروں کے لیے تکلیف کا بعض اوقات باعث بن جاتے ہیں. تو اس لیے معذوروں کو بیماروں کو اس طرح نابیناؤں کو بوڑھوں کو نہ لایا جائے. اچھا, اب یہ کہ جو میٹرک کے طلبہ کرام اور جامعت المدینہ کے طلبہ کرام یا عاشقان رسول کے مدارس کے طلبہ کرام, ان کو البتہ اجازت ہے کہ یہ اپنا کارڈ شو کر کے یہ اعتکاف کر سکتے ہیں, چاہے 20 سال سے اگر کوئی کم بھی عمر ہے تو ان کو ہم نے رعایت دی ہوئی ہے کہ ادھر ادھر خوار ہونے کے بجائے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں اور کوئی دین سیکھ لیں.
چھٹیاں ان کی چھٹیاں تو کرنا چاہیے
تو اس سے فائدہ ہوگا ان کو, تو یہ کارڈ دکھا کر اپنا کارڈ بنوائیں. اچھا, ناش سمجھ اور شور شرابہ کرنے والے سمجھدار بچوں کو تو علاوہ اعتکاف کے بھی مسجد میں نہ لایا جائے, کہ اس طرح کے بچوں کو جن کا پتا کہ شور کرتے ہیں, تراوی میں ان کی بہت کبڈیاں ہوتی ہیں اور باغم باغ کرتے ہیں ہو جمالو کرتے ہیں یہ لوگ, تو اس طرح لوگوں کی نمازوں میں بڑا خلل پڑتا ہے, تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا یہ ناجائز ہے, گناہ ہے. آپ لائیں گے تو گناہگار ہوں گے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا بچہ کیسا ہے. بچہ بولے آپ کا شریف ہے, لیکن جب وہ ایک سے دو ہوتے ہیں نا پھر سنبھال لو ان کو. اکیلا ہے چپ چاپ بیٹھا رہے گا, تو اس لیے وہ مہربانی کر کے اکیلا بھی کو لانا نہیں ہے, کہ کوئی اور بھی اکیلا لے آئے گا, تیسرا بھی اکیلا لے آئے گا تو پھر یہ مثلث جو ہے نا ان کا, تو یہ تین جو مل کر جو تیا پانچا کریں گے نا تو بس وہ نمازیوں کے لیے بڑا حرج ہوتا ہے, مسجد کی الگ بے حرمتی ہوتی ہے. اچھا ایسے اسلامی بھائیوں کا یہ تمام ہمارے مجالس والے متقفین اسلامی بھائی ذمہ داران جو بھی ہیں سن لیں کہ ایسے افراد کے لیے اعتکاف کے کارڈ ہرگز نہ بنائے جائیں جو صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے آتے ہیں. یہاں بھی ایک تعداد آتی ہے, ان کو مدنی حلقے دعائیں سکھانے کے, نماز سکھانے کے, جو قرآن کریم پڑھانے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیبیں ہوتی ہیں, ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, یہ کھاتے پیتے ہیں جان بناتے ہیں. چوپال لگائیں گے یہ آپ کو کھلے آسمان تلے ملیں گے, چوپال لگایا ہوگا, گپے مار رہے ہوں گے, ملنے والے آ رہے ہیں, کوئی کھچڑا لا رہا ہے کوئی کھچڑی لا رہا ہے, یہ مل کے کھا رہے ہوتے ہیں. اور ہم لوگ یہاں مدنی پھول دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو ان سے واسطہ نہیں ہوتا. ایسوں سے ہاتھ جوڑ کر ابھی سے معافی مانگ لیتا ہوں, آپ ہم کو تکلیف نہیں دیں, اپنے شہر سے ہم کو بچائیں. ہمیں وہ چاہیے جو یہاں کر عبادت کریں, تلاوت کریں, فرض نمازیں پڑھیں, با جماعت نفلیں بھی پڑھیں, اور جو سنتوں کے حلقے, جو دعاؤں کے حلقے, مدنی حلقے لگتے ہیں, مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, ان سب میں یہ 100% حاضری دیں. ہم کو ایسے چاہیے, ہم کو بھیڑ نہیں چاہیے, ہم کو کوانٹیٹی نہیں کوالٹی چاہیے. یہ باہر سے جو ایکسپریس میں بھر کے آئیں گے نا, یہ بھی اس میں رف مٹیریل ہوتا ہے, اب وہ ان کو بھرنی ہوتی ہے ایکسپریس, تو بھلے آپ 12 بوگی نہیں لا سکتے, آپ 2 بوگیاں لائیں, کوانٹیٹی نہیں کوالٹی لے آئیں, جو یہاں کر کچھ سیکھ کر جائیں, ورنہ وہ جو وہ کوانٹیٹی ہوتی ہے نا, وہ خود تو سیکھنے میں انٹرسٹ نہیں ہوتا اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہ ایسے کباب سموسے دگلتے ہیں, یہاں ہماری کلینک میں دوائیں بھی کھا جاتے ہیں. اب کلینک میں اتنی چھوٹی سی کلینک ہے, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, ہر جگہ تو کلینک ہوتی بھی نہیں ہے. ہمارا مستشفی عربی میں بولتے ہیں, تو ہمارا یہ فیضان مدینہ مستشفی ہے, اس میں سارے محدود بیڈ ہیں, لمیٹیڈ بیڈ ہیں, اور لمیٹیڈ دوائیں ہیں, لمیٹیڈ ڈاکٹر کو جی رضاکارانہ طور پر تشریف لاتے ہیں, یہ سارے لمیٹیڈ ہوتے ہیں, ان کے پاس اسی لائنیں لگاتے ہیں.
ابا یہ لائنوں کا تو میں حساب بتاؤں, 7-8 ہزار آپ سمجھیں ہمارا مجموعی طور پر, 8-10 ہزار آپ بہت موٹا حساب لے لیں, 8-10 ہزار ہمارے ٹوٹل متقف لے لیں پورے مہینے کے اندر. اور اس میں جو ہمارے کلینک کے ڈاکٹروں نے جو ہمیں فگر دیا نا کہ پورے مہینے میں انہوں نے کتنے پیشنٹ دیکھے, 32 ہزار سے زیادہ پیشنٹ ان کے پاس سے دوائی لے کر گئے. اب یہ 7-8 ہزار جو تھے نا, یہ بار بار جا کے انہوں نے دوائیاں لینی ہیں, تو ان کے پاس ٹوٹل جو پیشنٹ کا ٹرن اوور آئے نا وہ مور دین 32,000 رہا ہے. تو اب آپ یہ سمجھیں یہ کیا کرتے ہوں گے,
یعنی ایک پیشنٹ جو ہے اگر دو بار گیا تو دو پیشنٹ, دو مریض شمار ہوتے ہیں, تین بار گیا ہے ایک ہی, اب تین مریض تو اس طرح 30-32 ہزار.
ہاں تو کھانا تو یہ جس طرح کھایا تو وہ کھایا, دوا بھی جیسے کھانے کی طرح کھایا نا, تو دونوں طرح سے پیسہ گیا نا, بےچارے کی صحت بھی, پیسہ بھی گیا, صحت بھی گئی اور دوا بھی گئی.
اچھا اس میں یہ ایک وضاحت کر دوں کہ جو بےچارہ بیمار گیا کلینک, اس کے بارے میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ کھا کے بیمار ہوا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ رش ہے, نزاکت ہے, نیند نہیں آتی, نیند نہ آنا یا نیند پوری نہ ملنا, نیند پوری بعض اوقات نہیں ملتی آدمی کو, بعض اوقات آدھا گھنٹہ سوتا ہے فریش ہو جاتا ہے, بعض اوقات 8-8 گھنٹے میں غریب نہیں ہوتا فریش, تو اس لیے وہ یہ بھی ہوتا ہے بے آرامی کی وجہ سے بھی بیمار ہوتا ہے بندہ, اور بے تکا کھا کر بھی ہوتا ہے, سب مکس معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا اور لائیے گا ان کو کہ جو بس وہ اعتکاف کے لیے رضا الہی کے لیے آئیں, کھانے کے لیے نہ آئیں, نہ اسے وہ کارڈ دیا جائے. مجلس بھی بعضوں کا جانتی ہوتی ہے کہ یار یہ خالی کھائے گا پیے گا اور وہاں اپنا شر جو ہے نا یہ دوسروں کے لیے اس کا شر پھیلے گا, اپنے شر سے بچانا ضروری ہے دوسروں کو. اگر ایسے افراد گھس بھی گئے تو اگر ذمہ داران سے رابطہ کر کے ان کو بتا دیا جائے کہ یہ کھاؤ پیو ہے, احتکاف کے لیے نہیں آیا, یہ آتا جاتا ہے کھانے کے ٹائم پہ. ہمارے یہاں ایسا یعنی اتنے سارے اسٹاف ہے مدنی عملہ جس کو ہم بولتے ہیں, یہی کھاتے ہیں, ان کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ یہ تمہارے لیے ہم بھیک نہیں مانگتے بھائی, موتقفین کے لیے مانگتے ہیں, اپیلیں کرتے کہ ہم کو لنگر رضویہ میں دو, یہ بےچارے احتکاف کریں گے ہم ان کو کھانا کھلائیں گے. اور لوگ بھی آپ کے لیے نہیں دیتے, آپ کو تو ہم تنخواہ دیتے ہیں, آپ کو خدا واسطے تھوڑی کام کرتے ہیں, مفت تھوڑی کام کرتے ہیں, آپ کو تو غیرت آنی چاہیے, کوئی بولے تو بھی نہ کھوائے, کہ نہیں نہیں ہمارے لیے نہیں ہے, یہ تو موتقفین کے لیے, لیکن یہ بیٹھ جاتے ہیں, آئیں گے تھوڑا یہاں آرام بھی کر لیتے ہیں, گھر جانا ہو تو دیر تھوڑا ہے تو آرام کر لیں گے, کیا کھا کے نکلیں گے. ہاں جو واقعی ایسا ہمارا وہ مدنی عملہ یا اسٹاف کا اسلامی بھائی ہے یا مدنی چینل کے کام کرنے والا ہے کہ اس کے بعد اب وہ وقت آ گیا کہ وہ مطلب اب فارغ ہو گیا ہے ڈیوٹی سے, اب اس کی نیت ہے کہ یہاں عصر میں دعا افطار میں شرکت کرنی ہے اس نے, اور یہیں تراویح بھی پڑھنی ہے, اور یہیں اس نے مدنی مذاکرہ بھی اٹینڈ کرنا ہے, پھر گھر چلے جانا ہے, تو بے شک وہ ضرور یہ کھائے, یہیں افطار کرے, یہیں کھانا کھائے, تو ایسوں کو تو اجازت ہے, یا باہر سے بھی جو آئیں ان کاموں کے لیے کہ ہم دعا افطار میں شریک ہوں گے, تراویح پڑھیں گے یہاں, اور جناب یہاں کھانا بھی کھا لیں گے اور مدنی مذاکرہ بھی اٹینڈ کر لیں گے, بھلے کھائیں. اسی طرح رات دیر تک یہاں عبادت میں گزارتا ہے, اس نیت سے تھوڑا لمبا بھی ہو گیا کہ بھائی تہجد پڑھ لوں گا اور فجر پڑھ کے چلا جاؤں گا, تو بھلے وہ سحری بھی کرے. تو یہ کھانا ہمارے ملازمین کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے تو ہماری تنخواہیں سارا سال بندھی ہوئی ہیں, یہ کھانا جو ہے یہ موتقفین کے لیے, عبادت گزاروں کے لیے جو یہاں نیکیاں کمانے کے لیے آتے ہیں, یہ ان کے لیے ہوتا ہے, ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. ایسوں کو دیکھ بھی لے تو آپ تھوڑا انفرادی کوشش کیا کریں گے, بھائی یار اتنا تو مطلب سمجھایا گیا, اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی, ہوٹل کس کے لیے, جیب میں ہاتھ ڈالو, اگر گھر دور ہے تو اس میں کھا لو, یا کھانا ہی رات بھر رکے رہو, جو سلسلے ہوتے ہیں اس میں بھی شریک ہو جاؤ تو پھر بھلے کھاؤ. اللہ کریم بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو بہرحال یہ کہ ایسے ہی سائی بھائیوں کو احتکاب میں لانا ہے کہ جو دین سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہوں, رف قسم کے اور سیر و تفریح کرنے والوں کو نہ لایا جائے. ایک تعداد ایسے بھی آ جاتی ہے پنجاب وغیرہ سے, پنجاب میں سمندر نہیں ہے, یہ سمندر جاتے ہیں, اونٹ پہ بیٹھتے ہیں, تصویریں بنواتے ہیں, بعض اوقات وائرل کرتے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی والے ان کو مت کہا کرو, امامت یہ دکانوں پہ ملتا ہے, کوئی بولے کہ دعوت اسلامی والے دیکھو اونٹ کی تصویریں کی, تو یہ ہر طرح کا آدمی, سمندر ہے یار, جال ڈالو گے تو مچھلی بھی آئے گی, کیکڑا بھی آئے گا, دریائی سانپ بھی ہو سکتا ہے کبھی اس میں. تو اس طرح کے اسلامی بھائی بھی آتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کو بدنام کرتے ہیں, اور لوگ ان کی مثالیں دیتے ہوں گے, جو خائنین ہوتے ہیں, جو خیانت کرتے ہیں, ان کو ہمارے یا رسول اللہ کہنے سے چیڑ ہوتی ہے نا, اس طرح کے لوگ پھر اس طرح کی چیزیں دکھا کر لوگوں کو بدزن کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. تو ایسی حرکت نہ کریں, یہ گھومنے پھرنے والوں کو نہ لائے جائے. سمندر دیکھنا ہے تو پھر وہ احتکاب کے علاوہ کبھی آنا تو دیکھ جانا, ہمارے یہاں سمندر ہے, اس نیت سے دیکھ جانا کہ یہ سمندر جو ہے نا ہمارے, اس کا نام ہے باب المدینہ کے سمندر کا نام بحر عرب. ہاں بحر عرب ہے, تو میں نے تو کبھی کبھی گزرتے ہوئے اس کو یوں کر کے چوما بھی, اس لیے کہ یہ سفینہ پہلے تو جاتا تھا یہاں سے جدہ شریف, حاجیوں کا سفینہ جاتا تھا, تو یہ عرب شریف جاتا ہے, یہ حجاز مقدس کو چومنے جاتا ہے یہاں کا سمندر ہمارا, یہاں سے جو گزرتا ہے. تو یوں مطلب اس نیت سے بھلے آپ دیکھیں, سمندر دیکھنا گناہ نہیں ہے, احتکاف کے لیے تو احتکاف کریں آپ, اور پورا وقت یہیں بسر کریں. یہ بازاروں میں اور پٹے پڑے ہوتے ہیں 20 دن تک تو چہل پہل لگی ہوتی ہے, تو ایسوں پر ایسوں کو نہ لائے جائیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ احتکاف کے لیے کسی کو سوال نہیں کر سکتے کہ میں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں احتکاف کروں گا, میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے, تو ایک طرف کا کرایہ نہیں ہے تو دو طرف کا کرایہ نہیں ہے, تو جیب خرچی نہیں ہے تو ایسا نہیں کرے, یہ جائز نہیں ہے. احتکاف کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ یہاں آنے کے لیے احتکاف میں سوال کریں کسی کو. اب ایسے لوگ تو سن تو رہے ہی نہیں ہوں گے, ہم اپنا دل بہلا رہے ہیں بیان کر کے. شب برات کمپیوٹر,
بابا اس میں ایک بات کی اور بھی, اگر آپ اپنی مدنی بیٹیوں کو بھی تھوڑی تاکید کریں کہ جو اسلام میں بعض اوقات آتے ہیں تو گھروں سے پریشر ہوتا ہے بچوں کو لے جانے کا, وہ بچوں کو بچیوں کو ایک ایک ماں کے لیے بھی وہ دیکھا ہے کہ وہ لے آتے ہیں بیچارے. اب وہ سنبھالنا اور اس کو پھر یہاں رکھنا یہ بھی بڑی آزمائش ہے. تو کچھ آپ کی طرف سے کچھ اس پہ
سبحان اللہ نے بڑی اچھی طرح واقعی اٹھا لاتے ہیں
جی,
یہ اٹھا لاتے ہیں پھر یہاں جو دریوں پر جو یہ پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں کبھی ان کے الگ مسائل.
جی جی
بعض وقت بڑے ہوتے ہیں بولتے ہیں پیشاب کا, لیکن نیند میں کس کو بولیں گے, نیند میں وہ مسائل کر دیتے ہیں. تو یہ ایسا نہ کریں. اور پھر یہ کہ مجھ سے ملنے کے لیے تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں مجھے بھی, پھر میں تھوڑی اس طرح ملتا ہوں. یہ عام دنوں میں سارا سال یہ درد سر ہے. یہ پنجاب وغیرہ سے خاص کر آتے ہیں نا, بچے اٹھا لے آتے ہیں پھر بولتے ہیں ملاقات کرو, یہ روتا ہے اس کو بڑا یہ وہ ہے. اور یہ بیچارہ وہ نہ ان کو سیکھنے دیتا نہ خود تو سیکھنے کی بیچارے میں صلاحیت نہیں ہوتی. تو اس لیے بچوں کو نہ اعتکاف میں لانا ہے نہ کچھ کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی باب المدینہ والے بھی کم از کم میرے سے ملانے کی نیت سے مسجدوں میں خزان مدینہ میں نہ لایا کرے کہ اس کے مسائل ہے. چھوٹا بچہ ایسا چھوٹا بچہ کہ جس کا ذرنے غالب ہو کہ یہ پیشاب کر دیتا ہے, آپ بولو پیمپر باندھ کے لایا ہوں, تو پیمپر باندھ کے لانا بھی جائز نہیں ہے. اس کو تو مسجد میں لانا ہی چاہیے, جائز نہیں ہے. اچھا ایسا بچہ جو سمجھدار ہے بولتا ہے ذرنے غالب ہے پیشاب نہیں کرتا یہ بول دے گا, تب بھی اس کو لانا مسجد میں مکرہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہے. چلو لائے تو گناہگار نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ بازو کا دیر شور کرتا ہے, اگر پتا یہ مسجد میں شور کرے گا بگدڑ مچائے گا تو اب پتا ہے تو یہ ایسے کو لائیں گے تو گناہگار ہوں گے. اس لیے مسجد میں بچوں کو نہ لایا جائے. اسماعیل بہنیں بھی اصرار نہ فرمائیں, یہ بیچارہ آپ سے ڈرتا ہوگا لبیک کر کے بچے کا ابو اٹھا کر لے آئے گا, خود بھی تکلیف میں آئے گا اور بچہ بھی تکلیف میں آئے گا, ہم کو بھی پریشان کریں گے. تو یس ایسے اسلام بھائی صرف وہ اعتکاف میں کہ بس وہ دین سیکھنے کا درد ہو, عبادت کا شوق ہو, جذبہ ہو اور فری ہو کر عبادت کریں. بچہ ساتھ ہوگا تو عبادت نہیں کر سکتا, یہ بڑی یعنی کہ موج میں ہوگا بس میں نے آج تو جم کے بیٹھنا سیکھنا ہے. بچہ بولے گا مجھے بھوک لگی ہے, اب لے کے نکلو کھانا ڈھونڈو. کبھی بولے گا ابو پیشی, کبھی کچھ کبھی کچھ, کبھی بولے گا مجھے نیند آ رہی ہے. تو یوں تنگ کرتا رہے گا بچہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شب براءت کمپیوٹر, آپ کا نام؟ شب براءت کے معنی کیا ہے؟
جان کی آنکھ سے چھٹکارا پانے کی رات.
یہ بھی نام اصل شب براءت کے معنی ہے چھٹکارا پانے کی رات. تو جہنم سے بھی چھٹکارا, عذاب قبر سے بھی, مصائب و آلام پریشانیوں سے چھٹکارے کی بھی یہ رات ہے. شب برات کے معنی چھٹکارا پانے کی رات. شب برات کمپیوٹر یہ بتائیے کہ شب برات کی رات میں کون سے فیصلے لکھے جاتے ہیں, یہ ذرا میں وضاحت کروں. یہ عوام میں یہی بولتے شب برات کی رات, وہ برات بھی نہیں بولتے, حمزہ نہیں بولتے, برات بولتے ہیں. برات تو شادی کی برات ہوتی ہے, یہ برات برات شب براءت, شب برات نہیں شب براءت. تو شب برات کی رات یہ نہیں کہیں گے, شب براءت میں کون سے فیصلے لکھے جاتے ہیں کہ شب برات میں رات موجود ہے. جیسے بولتے ہیں آب زمزم کا پانی, تو یہ بھی غلط ہے. آب زمزم کے معنی ہی ہے زمزم کا پانی. تو شب براءت میں کون سے فیصلے لکھے جاتے ہیں؟
ہمارے میاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح اپنے مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا حالت اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. یا رب موسی تجھ سے بولا آگے میں دیکھ لوں آنکھ کعبہ تیرا چرب بے مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آگے میں دیکھ لوں آنکھ کعبہ تیرا
آمین. بڑی تیاری کر کے شب برات کمپیوٹر. واہ. اچھا یہ بتائیے اللہ پاک اس بابرکت رات میں کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے؟
بنی کرم کی بچوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے.
سبحان اللہ. بنی کلب یہ قبیلہ تھا جو بہت بکریاں پالتا تھا. بنی کلب کی بکریاں نے بہت ساری بکریوں کے بالوں کے برابر یعنی بہت سارے لوگوں کی کروڑوں کروڑ کی اس رات جہنم سے آزادی کی ترکیب بنتی ہے. کاش ان میں ہمارا بھی شمار ہو جائے. کیا ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی؟ چند کے بارے میں بتائیے. کپڑا لٹکانے والے سے کیا مراد ہے؟
جو ٹانکوں بڑھتے جاتے ٹکنوں کے نیچے ٹیبن یا پاجامہ لٹکا ہے یہ جگہ میں رکھنے ہیں. کیمرامین میں ٹکنے دکھائے پاجامہ ٹکنوں سے اوپر رکھے.
ماشاءاللہ. ویسے ٹکنوں کے نیچے ہیں نا, اپنے کھینچ کر دکھانے پڑے آپ کو. چلو آپ پر تو کوئی قانون لاگو پڑے گا نہیں بچے. کھینچ کر تو صحیح, کھینچ کر تو صحیح ہو گیا تھا, اب تو نیچے ہو گیا ہوگا واپس. اب وہ سلا ہوا ایسا ہو کہ ٹخنوں سے اوپر ہو. لیکن یہ بچوں کے اس لیے بڑے سلواتے ہیں کہ یہ بڑا ہوگا تو یہ کام آتا رہے گا. لیکن مزہ اسی میں کہ سلوائیں ایسے کہ ٹخنوں سے اوپر رہیں, پھر جب بچہ بڑا ہو جائے تو اوپر سے کپڑے کا جوڑ لگ سکتا ہے اوپر سے, تو ترکیب بن جائے. جذبہ کہاں سے لائیں؟ بے شمار رقم جو ہماری فضول کاموں میں خرچ ہو جاتی ہے, اور اگر سنت کی محبت میں کوئی ایسی ترکیب بن جائے جیسے میں نے کہا تو مدینہ مدینہ ہو جائے. حضرت داوود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک رات میں کیا دعا فرمائی؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو شب براءت میں عبادت کرتے ہوئے ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا. بتائیے اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟
خدا مالک کو گالی پیزا سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا.
ماشاءاللہ. جو کوئی شب براءت کی رات بیری یعنی بیر کے درخت کے ساتھ پتے لے کر پانی میں جوش دے کر اسے غسل کر لے, بتائیے اس کو کیا برکت حاصل ہوگی؟
جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا.
سبحان اللہ.
آج میں بھی نہا کے آیا ہوں.
واہ بھائی, اللہ آپ کو بھی جادو سے محفوظ رکھے، آپ کے صدقے ہم سب کو محفوظ رکھے.
ہمارے پاس ایک بچے کا ایک منظر بھی ہے اور ساتھ ایک بچی کچھ کہہ بھی رہی ہیں اور ساتھ سوال بھی کر رہی ہیں آپ سے. جی ہم وہ چلا رہے ہیں.
آپ کو بھی مبارک، آپ کو جس نے یہ سکھایا اس کو بھی مبارک. اللہ آپ سب کی، سارے گھرانے کی، ہم سبھی کی، ساری امت کی مغفرت فرمائے. شب براءت کمپیوٹر یہ بتائیے، شب براءت میں بعض نادان لوگ آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے وغیرہ چھوڑتے ہیں جو کہ حرام ہے. بتائیے سب سے پہلے آتش بازی کس نے ایجاد کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں ایک رات میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی. میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالی نصف شعبان کی رات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے. اچھا شب براءت کمپیوٹر، نیکی کی دعوت سنائیے.
اللہ پاک کے گناہ بندے اور اس کے پیارے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یقیناً زندگی پہ عز مقتدر ہے، ہم ہر وقت موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں جلدی اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات اللہ پاک حکم نے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں. جب آج لگان کی دنیا نہیں ہے، یہ بد کی رائے سماج نہیں ہے، پلے خاک میں اے لکھا کیسے کیسے ہوئے نام پر بکی ہو گئے نمکا کیسے کیسے ہوئے نام پر پیری شب کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جب آج لگان کی دنیا نہیں ہے، یہ بد کی رائے سماج نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن میں بس سکھلایا جو آج نے پر تجھ کو مجنو بنایا بالکل سفایا. دوا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ بات کی جائے ہے تماشا نہیں ہے.
نیکی کی دعوت میں یہ اشعار نہیں ہے، الگ سے انہوں نے لکھے ہوئے، تو یہ ان کو سکھایا گیا تو انہوں نے پڑھا. ماشاء اللہ مدنی منہ نے بڑی محنت کی، تیاری کی. اللہ ہمارے شب براءت کمپیوٹر عبد الاحد اتاری کو عالم بعمل مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا عظیم مبلغ بنائے.
آمین آمین یا رب العالمین.
ہمارے مدنی منع عبدالاحد کے لیے جو ہے یہ 5000 اور یہ 7000 12000 روپے دیے جا رہے ہیں.
آج تو 15ویں رات ہے.
3000 روپے مسجد دیے جائیں گے. اور یہ عبدالاحد کے ابو جان کے لیے یہ مدنی باکس بھی دیا جا رہا ہے.
ماشاء اللہ. یعنی 3 × 15000 ملے آپ کو. ماشاء اللہ.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
فیس بک کے ذریعے کچھ سوالات آپ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک سوال فیس بک پر ہمیں آیا ہے. کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. جی ہاں, موڈ کے مطابق میوزک نہ صرف آپ کو ریلیکس کرے گا بلکہ بلڈ پریشر کو بھی نارمل کرے گا. کہتے ہیں کیا یہ درست ہے, اور ایسے بولنے والوں کو آپ کس طرح سمجھائیں گے؟
ایسا بولنے والوں کو بارہا ہم نے سمجھایا ہے, لیکن یہ کہ ظاہر ہم سمجھا ہی سکتے ہیں. ایسے لوگ ہم کو سنتے بھی کب ہیں؟ روح کی غذا قرآن نے جو بتائی وہ یہ ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. تو اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, یہ یقیناً 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 ہماری روح کی غذا ہے. نہ صرف روح کی بلکہ بدن کی بھی غذا ہے. کہ نماز کے بغیر تو انسان ہے بھی نہیں کسی کام کا. مسلمان جو ہے نماز تو مومن اور کافر میں فرق کرنے والی ہے. تو اب نماز ایک پڑھنا نہیں اور بس وہ تبلے کی تھاپ پر رقص کرتے رہنا, ٹانگیں تھرکاتے رہنا, اور یہ سمجھنا کہ روح کی غذا مل گئی. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ روح کی غذا کس کو بولتے ہیں. تو اس لیے ابھی سے توبہ کر لو, ایسی کمزور باتیں مت کیا کرو. موسیقی روح کی غذا نہیں ہے. اے مسلمان, میں مسلمان سے بات کرتا ہوں, جو اسلام سے بیزار ہو میں اس کی بات نہیں کر رہا. اے مسلمان, روح کی غذا موسیقی نہیں, روح کی غذا ذکر اللہ ہے. اور میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان میرے سے اختلاف کرے. ماشاء اللہ ہزاروں جمع ہے کہ میں نہیں سمجھتا کسی کو اختلاف ہو کہ ذکر اللہ میں روح کی غذا نہیں ہے. تو الحمدللہ, مطلب یہ کہ ہر عالم مجھ سے اتفاق کرے گا, ہر مفتی اتفاق کرے گا, ہر مسلمان جو شعور ہے سمجھتا ہے, سمجھ پڑتی ہے جس کو, وہ اس سے اتفاق کرے گا کہ روح کی غذا تبلے کی تھاپ میں نہیں ہے, ڈھولک میں نہیں ہے, یہ بھونگڑے پپوڑے میں نہیں ہے, بلکہ روح کی غذا ذکر اللہ میں ہے, روح کی غذا اللہ کی یاد میں ہے.
اب آج بھی ماڈرن سے ماڈرن آدمی بھی مسلمان میوزک کو کی نفس سے نفرت کا اظہار ہی اس وقت کرتا ہے جب یہ مسجد میں کبھی چبلے سوئے میں آ جائے یا کسی بھی موقع اگر یہ مسجد میں ہے اور کسی کے موبائل کے اندر میوزک بج گیا تو ماڈرن سے ماڈرن آدمی بھی کبھی بھی مسجد کے اندر بجے ہوئے میوزک کو وہ پسند نہیں کرے گا کہ نہیں یار بندے تو روح کی غذا ہے, مسجد میں تو روح کی غذا ہونی چاہیے. وہ اس کو بھی ملا, وہ اگر اس کے موبائل میں بج گیا تو بھی گھبرا جائے گا کہ یہ کدھر بج گیا. تو یہ حساب کتاب ہے.
کیا بات کی آپ نے, ہے نا, وہ تبلے اور بونگڑے لے کر ڈھول لے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ کہ روح کی غذا تقسیم ہو رہی تو عوام آپ کو سمجھا دے گی کہ یہ روح کی غذا یعنی ڈنڈے لے کر دو ڈالے گی, تو یہ آپ کی روح کی غذا ہے. اور اگر کوئی بیٹھے ہوئے روح کی غذا لے رہا ہے, اللہ 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 کر رہا ہے, تو لوگ اس کو بولیں گے تیرا بچہ بیمار ہے, اب دعا کرنا, ہے نا, اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے کہ یہ روح کی غذا لے رہا ہے. تو یہ ڈھول تبلے میں روح کی غذا نہیں ہے میرے نادان دوست, بلکہ روح کی غذا جو ہے نا یہ ذکر اللہ میں ہے, اللہ کی یاد میں ہے.
اور اب یہ کہ اس طرح کی الٹی سیدھی چیزیں کہنا کہ موڈ کو ریلیکس کرے گا, یہ مطلب کہ انسان کا دماغ دل پھیپھڑا گردہ سب خراب کرتا ہے. میوزک نفاق پیدا کرتا ہے, موسیقی
और ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देगा। ये कोई चीज नॉर्मल में नहीं होती। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस कदर एडवांस हो चुके हैं कि ये आपके कल्ब और जहन और दिल और आपकी और चीजों को ये इफेक्ट करती हैं सारी चीजें। तो ये बस अजीब गरीब तबका होगा कोई जो इस तरह मतलब के बेकार रहा होता है, और मुसलमान यकीनन इन चीज़ों को समझ सकता है कि मुसलमान के म्यूज़िक मौसीकी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अल्लाह इस शर से बचने की हमें तौफीक अता फरमाए। आज की रात तौबा भी कर लें, खास रात है आज, कि आज की रात म्यूज़िक से भी छुटकारे की रात बना लें हम, कि इंशाल्लाह म्यूज़िक से छुटकारा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अमीर मोमिनीन हज़रत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शबे बरात में अक्सर बाहर तशरीफ लाते। एक बार इसी तरह शबे बरात में बाहर तशरीफ लाए और आसमान की तरफ नजर उठाकर फरमाया, एक मरतबा अल्लाह पाक के नबी हजरत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम ने शाबान की 15वीं रात आसमान की तरफ निगाह उठाई और फरमाया, ये वो वक्त है कि उस वक्त में जिस शख्स ने जो भी दुआ अल्लाह से मांगी उसकी दुआ अल्लाह पाक ने कबूल फरमाई, और जिसने मगफिरत तलब की यानी मगफिरत मांगी अल्लाह पाक ने उसकी मगफिरत फरमा दी, बशर्ते के दुआ करने वाला उशार यानी जुल्मन टैक्स लेने वाला जादूगर काहिन और बाजा बजाने वाला न हो, कि बाजा भी एक म्यूजिक ही का आला है। फिर ये दुआ की, ए अल्लाह ए दाऊद के परवरदगार, जो इस रात में तुझसे दुआ करे या मगफरत तलब करे तू उसको बख्श दे। तो आपने देखा कि बाजा बजाने वाले के लिए तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि उसकी मगफरत नहीं है इस रात, कितना बदनसीब है और इसकी किसी मत मारी गई है, शैतान ने इसको किसा बेचारे को बावला कर दिया है, कहीं इसको रूह की गिजा समझ बैठा है। यह शैतानी गिजा है, रूह की गिजा नहीं है, रूहानी गिजा नहीं है। रूह की गिजा अल्लाह का जिक्र है, जिक्रुल्लाह है, नमाज ये रूह की गिजा है, रोजा ये रूह की गिजा है, तरावी ये रूह की गिजा है, तिलावत कुरान करीम ये रूह की गिजा है, तबले की थाप पर नाचना ये रूह की गिजा नहीं है, म्यूजिक की लहरों में बेधंगापन से हिलना ये रूह की गिजा नहीं है। मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूं, किसी को गुस्सा है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो मुसलमान से बात करता हूं कि अल्लाह का जिक्र रूह की गिजा है। अल्लाह बेजिक्रिल्लाह तत्मईनुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान है। अकीम सलात अली जिक्री, मेरी याद के लिए मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, नमाज रूह की गिजा है, इबादतें रूह की गिजा होती हैं, शैतानी हरकतें रूह की गिजा नहीं होती। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला
ने बाजो
ज्यादा होते हैं,
تو اس میں جیسے کہ عموماً ہم کہتے ہیں کہ ہم جیسے کوئی بزرگ ہے یا اس طرح کا کوئی پیسنجر آپ کے ساتھ ہے تو آپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو بٹھا دیں اور آپ کھڑے ہو جائیں. اچھا بسا اوقات آدمی بٹھانے والا کام اس لیے نہیں کر پاتا کہ اس کو پتا ہے کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے کا میرا راستہ ہے, یہ تو میں بٹھا کے کھڑا تو ہو جاؤں گا لیکن یہ کہ پھر پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ مجھے بھی کھڑا رہنا پڑے گا اور آگے رش رش ہی رش ہوتا ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ پیسنجروں کا یہ ذہن بن جائے آپس میں, جیسے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہے کہ جی آپ بیٹھ جائیے, اب جو کھڑا ہوا پیسنجر ہے وہ بیٹھے, مگر اس بیٹھے ہوئے کو پتا ہونا چاہیے کہ یار میں نے بھی 5-7 منٹ بیٹھ کر تھوڑا سا سستا نا, پھر جس نے مجھے بٹھایا ہے میں اس کو دوبارہ آفر کروں گا کہ اب آپ بیٹھیں, پھر وہ 5-7 منٹ بھلے بیٹھ کر یوں مطلب کہ 5-7-10 منٹ ایک دوسرے کو بٹھا کر ہو تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرح سیٹ چھوڑنے کا جو جذبہ ہے نا وہ آئے, ورنہ پونا گھنٹہ گھنٹہ کھڑا رہنا جو ہے نا یہ بعدوں کا اشار کی طرف لاتا نہیں ہے.
وہ تو یہ بات تو وہ کر رہا ہے کہ خواب میں بھی ایسا نہیں ہو سکے گا, یہ خود بخود اس کے ذہن میں آ جائے کہ میں بیٹھ جاؤں پھر یہ بیٹھے پھر اس کے ذہن میں آ جائے, تو یہ تو انہونی سی باتیں ہیں. یہاں تو کمنٹمنٹ ہو جائے کہ بابا جی 12 منٹ کے بعد آپ اٹھ جائیے گا.
نہیں میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم اپنے طور پر اپنے پلیٹ فارم سے یہ دعوت اسلامی کے ذریعے یہ مطلب یہ لوگوں کا ذہن بنایا گیا حضور آپ بھلے بھلے 5-7 منٹ بیٹھ جائیے, پھر وہ 5-7 منٹ کے بعد وہ بھی اگلے کو آفر کر دے گا یار اب آپ بھلے بیٹھ جاؤ, وہ بھی تو بےچارا کھڑا ہی ہے نا وہ دھکے لگ لگ کے, وہ پیسنجر بھی جو بسوں میں اب داخل ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ایسے دھکا پیر کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بات ہمارے یہاں ہے کہ ٹرانسپورٹ کم اور پیسنجر بہت زیادہ ہے, یعنی ٹرانسپورٹ پیسنجروں کے مقابلے میں بہت کم ہے, تو اس لیے پیسنجروں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے ذرا ایثار اور قربانی والا انداز اختیار کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایثار کا تھوڑا سا جذبہ بڑھے گا.
یہ تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ کوئی ایسا سسٹم ہو, باہر ملکوں میں تو ہوتا ہے اس طرح کا سسٹم کہ سیٹ بائی سیٹ بغیر سیٹ کے بس میں سوار نہ ہونے دیا جائے.
کیا بات ہے,
یہ ہے یہ سدھرے ہوئے ملک جو کہلاتے ہیں نا ان میں ہوتا ہی ہے.
ٹرانسپورٹ بھی زیادہ ہوتا بابا, ٹرانسپورٹ بھی زیادہ ہوتی ہے.
تو یہ اب غریب ملکوں میں پسماندہ جو ملک ہوتے ہیں تو ان میں یہ مشکل ہوتا ہے, نہیں ہو پاتا.
یہاں تو سیٹ بائی سیٹ کا تو مسئلہ ہی الگ ہے نا, یہاں تو سیٹ بائی سیٹ بھی ہے, پلیٹ وہ جہاں کھڑے ہونے کی جگہ ہے وہ بھی ہے, اور یہ بڑھ گئے تو پھر چھت بھی تو ہمارے پاس ہے نا, تو ہمارے یہاں تو مطلب فل نیچے اوپر آگے پیچھے ہر جگہ پر جہاں بندہ بیٹھ سکتا ہے بٹھا دو.
ان کا چلے بس تو یہ پہیے پر بٹھا دیں گے, تو یہ ہمارے یہاں بس ہے ایسا حساب, سیٹ بائی سیٹ ہو جائے نا تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے, بوڑھا ہو جوان ہو سب سکون سے سفر کریں. ہے بڑے روٹ پر ہوتا ہے سیٹ بائی سیٹ ہوتی ہے بڑے روٹ,
جی جی
ہمارے یہاں. جی ہاں.
اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ کیا ہر وہ سنت جو مرد کے لیے سنت ہے کیا وہ عورت کے لیے بھی ہے؟
داڑھی رکھنا مرد کے لیے سنت ہے کیا عورت کے لیے بھی ہے؟ عورت کو اگر داڑھی نکل آئی نا اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ صاف کر دے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ساری سنتیں مرد اور عورت کے لیے ایک سی ہوں. امامہ بھی مرد کے لیے سنت ہے کیا عورت بھی باندھے گی امامہ؟
کافی ہے نا.
ہاں تو ظاہر ہے کہ ہر سنت کئی سنت ایسی ہیں جو مرد عورت دونوں کے لیے کمبائنڈ ہے, دونوں اس پہ عمل کریں گے, لیکن ہر سنت میں صحیح
ہر سنت. اچھا یہ ذوالفقار احمد ہیں, کہتے ہیں جو شخص معافی نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ کافی ماشاءاللہ ہمارے یہاں معافی وغیرہ پر ہوا حقوق العباد کے حوالے سے, لیکن اب جیسے آپ نے فرمایا کہ بازوں کا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کمر میں وہ راڈ لگی ہوئی ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی میں, وہ جھکتا ہی نہیں ہے معافی مانگنی نہیں ہوتی, تو اچھا بعض اوقات اب یہ کہ اس کے تو راڈ نہیں لگی ہوئی ہے لیکن سامنے والے کو معاف نہیں کرنا ہے, معاف نہ کرنے والا پھر بعض اوقات یہ کہتا ہے معاف نہیں کروں گا تجھے قیامت کے دن پکڑوں گا, اور ابھی بھی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ تم لوگ کچھ کرتے نہیں ہو قیامت کے دن ہم تم کو پکڑیں گے, تو یہ جو اس طرح کے جو ہیں معاف نہ کرنے والے قیامت کے دن پکڑنے والے ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ خود اپنے اعمال نامے پر غور کرنا چاہیے کہ میرے پاس آخر اتنی کتنی نیکیاں کہ میں یوں بچ کر نکل جاؤں گا. پھر جو چھٹکارا ہوگا وہ اللہ کی رحمت پر ہوگا. اور پھر یہ کہ معاف کرنا یہ اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, خذ العفو, اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. تو یہ کتنی بڑی بھول کر رہا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو با اختیار ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرنے کا حکم دیا کہ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. اور اب اللہ کے محبوب نے اپنی جان کے دشمنوں کو فتح مکہ کے موقع پر لا تصریب علیکم الیوم کہ آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, یعنی کہ عام معافی کا اعلان فرما دیا اپنی جان کے دشمنوں کو. اور یار آپ کو کیا ہو گیا, معاف نہیں کروں گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, معاف کرتے ہیں. بندے کو معاف کریں گے رب ہم کو معاف کر دے گا. ہم اگر بندے سے اگر اس طرح اکڑی کریں گے اللہ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو کیا ہوگا. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, ہرگز قیامت پر تو رکھا ہی نہ جائے یہ جملہ بولنا کہ میں قیامت کے دن وصول کروں گا یا نہیں چھوڑوں گا. توبہ استغفر اللہ, کچھ پتہ نہیں کہ اپنا کیا ہوگا, ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا یا کیا, کچھ پتہ نہیں ہے, گارنٹی نہیں ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. اس لیے ایسی سوچ اگر کسی کی ہے تو وہ آج ہی یہ ختم کر دے اور اپنے بھائی کو معاف کر دے, دل بڑا کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ کے مدنی گلدستہ, یہ بھی
یہ براہ راست مدنی گلدستہ ہے,
یہ لائیو ہے, مسجد کے اندر ہے.
نہیں یہ خارج مسجد ہے.
اچھا مسجد کے باہر ہی.
جی یہ پورا ماسٹر شاٹ دکھائیں نا آپ.
یہ نہیں کہ اب یہ بچوں کا مسئلہ بیان ہوا اور یہ بچہ مسجد میں آ گیا, کسی کو وہ ہو سکتا ہے. اچھا نگران شورا, اچھا یہ اپنے ایبن, ماشاء اللہ یہ نگران شورا کی پوتی ہے, ماشاء اللہ بارک اللہ.
جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اور اس وقت میں قبرستان سے آیا ہوں اور میں نے قبرستان میں جگہ جگہ قبروں پر اگربتیاں اور چراغ جلتے ہوئے دیکھے, تو آیا یہ کرنا کیا صحیح طریقہ ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
ہم قبرستان میں جب جاتے ہیں تو ادھر ہم موم بتی جلانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟
قبروں پر آگ جلانا یہ اچھا نہیں ہے, بد فال ہی ہے, بری فال ہے, یہ نیک فال نہیں ہے, اچھی علامت نہیں ہے. اور اگر بتیاں جلا کر چلا جانا تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ فضول کام ہوا کہ اگر بتی ضائع ہو جائے گی. موم بتی جلائی کوئی ضرورت نہیں تھی, بتیاں ویسے جل رہی ہیں, موم بتی آپ نے جلا دی. ایک تو قبر پر آگ رکھی یہ غلط کیا آپ نے, پھر ایک موم بتی یہ ضائع ہو جائے گی, تو یہ اسراف ہوا, گناہ ہوگا اس اسراف پر. تو اس لیے وہ, ہاں اگر اگربتیاں اس لیے جلائیں کہ کچھ لوگ وہاں تلاوت کر رہے ہیں, وہ قبر سے ہٹ کر جلائیں, قبر پر نہیں جلائیں, خالی زمین پر جلائیں جہاں پہلے کبھی قبر نہ تھی, اور لوگوں کو خوشبو پہنچانے کی نیت ہے تو جائز ہے. اس طرح موم بتی اس لیے جلائی کہ قبر پر نہیں, قبر کی سائڈ میں کہ کوئی گزرتے ہوئے قبر پر پاؤں نہ رکھ دے, یا جو دوسرے آئیں گے وہ اپنی عزیز کی قبر کو ڈھونڈنے میں سہولت ان کو ہوگی. اس طرح کی کوئی اچھی نیت ہو تو موم بتی کی اجازت ہو جائے گی, جبکہ پہلے سے وہ اندھیرا ہو, اندھیرے کو دور کرنے کے لیے جلائی جبکہ ضرورت ہو تو جائز ہو جائے گی. لیکن جو بھی قبرستان جاتے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے, قبر پر پاؤں نہیں رکھنا ہے, اور جو راستے قبریں مٹا کر بنائے جاتے ہیں ان پر چلنا بھی حرام. اگر شک ہو کہ یہاں پہلے کبھی شاید قبریں تھیں, اب یہ راستہ بنا دیا ہے, تب بھی چلنا حرام. تو دور سے حاضری دے لیں اور فاتحہ پڑھ لیں.
ماہ رمضان کی آمد آمد ہے,
مکتبت المدینہ نے باب المدینہ کا جو کیلنڈر ہے ماہ رمضان کا, تو یہ کیلنڈر بھی شائع کیا ہے, بڑے سائز میں ہے, اس کو مناسب مقام پر جو ہے وہ لگایا بھی جا سکتا ہے. پورے مہینے کا کیلنڈر ہے, اس میں دعائیں بھی لکھی ہیں اور کچھ احتیاطیں جو باب المدینہ چونکہ بڑا شہر ہے تو اس کے اطراف میں جو احتیاطی کرنی ہے, احتیاطی ٹائمنگز بھی اس میں لکھی ہیں. تو یہ 10 روپیز کا یہ ہے, اور اسی طرح پاکٹ سائز کا جو ماہ رمضان کا کیلنڈر ہے یہ بھی 5 روپیز میں, یہ فولڈ ہو جاتا ہے اور فولڈ ہو کر اس کو آپ جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں. یہ فولڈ ہونے کے بعد یہ جیب میں بھی رکھا جا سکتا ہے. تو 5 روپیز کا یہ پاکٹ سائز کا, اور بڑے سائز میں 10 روپیز کا. اور اسی طرح اعتکاف کے فارم بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتے ہیں.
مجھے امیر اہل سنت سے آج کی شب براعت کی نسبت سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے روپے دبا لے اور اسے ذہنی خوف اور ایذا بھی پہنچائے, بعد ازاں آج کی شب اس سے معافی مانگے, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
معاف کر دینا چاہیے, بعد ازاں مانگے یا ازاں سے قبل مانگے, معافی تو معاف کر دینا چاہیے. یہ بعد ازاں تو یہ کوئی آپ کے مدنی چینل والا لگتا ہے. خیر میں نے درخواست تو ڈال دی تھی کہ بعد ازاں یہ شاید عوام نہیں سمجھتے ہوں گے, تو بعد ازاں مانے اس کے بعد. تو اگر قرضہ دبا لیا ہے, کھا گیا ہے اور بولتا ہے مجھے معاف کر دو, تو وہ اس پر تھوڑا دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس سے وصول, اگر وہ واقعی دے نہیں سکتا, غریب غربا ہے بیچارہ, بدحال ہو گیا ہے اور واقعی یہ لاچار ہے, مجبور ہے, تو معاف کر دینا ثواب ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, صاحب اچھی تو دے سکتا ہے, اس کو اور مہلت دے دیں آپ, تو یہ آپس میں کمپرومائز کریں کچھ, اور جو اس نے تاخیر کی آزادی وہ معاف کر دیں. دوبارہ لے کے اس طرح کی وہ صورتحال دیکھ کر تو معافی بھلے مانگی تو اچھا کام کیا اس نے, معاف کر دینا چاہیے. جو جو اس کا حصہ معاف کر سکتے ہیں آپ وہ معاف کر دیں تو اچھا ہے. جیسے وہ تکلیف دی ہے یا آپ کو دھکے کھلائیں بلا وجہ یا بد زبانی بد کلامی کی ہے, معاف کر دیں. دل میں کیا رکھنا تھا, لڑائی معاف کرو, اپنا دل صاف کرو. یہ ہم بچپن میں اس طرح بولتے تھے سنتے تھے, اب تو پتہ نہیں ایسا کرتے ہیں. اب تو بولتے ہیں شریف کے ساتھ شریف ہے, بدماش کے ساتھ بدماش ہے, اب یوں بولتے ہیں. نہیں, ہم کو شریف کے ساتھ بھی شریف رہنا ہے اور بدماش کے ساتھ بھی شریف ہی رہنا ہے. شرافت سے ہی ہمارا بیڑا پار ہوگا, مار دھاڑ سے کسی کا بیڑا پار کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم ایک اسلامی بھائی کی امی کی جنازہ میں شریک ہوا. ابھی ہم جس جگہ میں موجود ہے یہ سارا تقریباً قبرستان ہے. ابھی اس اسلامی بھائی کے اماں کی دفن کر کے لیے ابھی اتنا سارا بھائی جہاں راستہ بھی نہیں ہے, اس طرح جانا کیسا ہے؟ برائے کرم اس میں رہنمائی فرما دیجئے.
دفنانے کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مجبوری اگر ہے کہ کوئی جگہ اور نہیں ہے, تو جو خاص 2-4 اسلامی بھائیوں کہ جو اس کو اتاریں گے, اس کو مٹی ڈالیں گے, جنہیں دفن کریں گے پاوڑوں سے, اس سے, تو وہ جو ضرورت کے 2-4 آدمی ہیں وہ جتنا ہو سکے بچ بچا کر وہاں چلے جائیں, دفن کر کے آ جائیں. یہ ساری جو برات ہے نا وہاں پہنچ جاتی ہے, وہ قبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں مزے سے اور جوتوں سمیت تو روند رہے ہوتے ہیں قبریں, تو یہ سب گناہگار ہو رہے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ اور اولاد بالغ ہو اور ہر طرح سے والدین کو منا چکا ہو لیکن پھر بھی والدین نہ مان سکے.
اچھا, تمہارے لیے اب اس گھر میں جگہ نہیں ہے, وہ گھسنے نہیں دیتے گھر میں, ہے تو بڑی یعنی کہ آزمائش, اس میں بس معافی مانگتا رہے یہ تو ہے نہیں کہ ماں باپ سے لڑائی کی تو اجازت نہیں دی جائے گی اس میں کہ اس سے لڑے اور اس کو دھکا مار کے نکال دے، بلکہ عاجزی کرے، روتا رہے، پاؤں پکڑ کے معافیا مانگتا رہے، یہی کر سکتے ہیں. تو گڑ گڑاتے رہے، روتے رہیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل ہو جائے گی اس کی رحمت سے، سچی ندامت ہوگی تو مسئلے کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ. البتہ ماں باپ ایسا نہ کریں، ماں باپ جو ہے نا یہ تھوڑا نرم دل رکھیں. اور سب ماں باپ ایسے نہیں ہوتے، کوئی کوئی ایسا ہوتا ہوگا کہ اولاد کو مطلب اگرچہ انہوں نے نافرمانیاں کی ہوں معاف کر دیا کریں. آپ نے بھی تو اپنی زندگی میں ماں باپ اپنی جوانی میں پتہ نہیں ماں باپ کے ساتھ کیا کیا مسائل کیے ہوں گے، تو معاف کر دیں. لڑائے لڑائے معاف کرو، اپنا دل صاف کرو، اسی میں آخرت کی بھلائی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یار خان. پیارے پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے، بیری کے درخت کو کاٹنا کیسا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. اور شب برات میں بیری کے درخت کے سات پتے ہر اسلامی بھائی کے لیے علیحدہ علیحدہ گرم کرنے ہوگے یا سب کے لیے کٹھے ڈال دیں، اسی میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لے کر استعمال کر لیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
ماشاء اللہ، بیری کا درخت اگر اور کوئی رکاوٹ نہ ہو کاٹنے میں تو کاٹنے میں تو حرج نہیں ہے، کاٹ سکتے ہیں. بیر کا درخت، بیری یہ بیر کے درخت کو بولتے ہیں، تو بیری کا درخت نہیں بلکہ بیر کا درخت یا بیری، کہ بیری کو کاٹنا کیسا، وہ بہرحال یہ کہ جائز ہے اگر کوئی اور ناجائز ہونے کی صورت نہ ہو تو. اب یہ کہ میں اپنا ہوتا ہوں، میں آج تک زندگی میں کبھی بھی بیری کے یہ سات پتوں والے اس میں نہایا نہیں ہوں، میں کبھی بھی زندگی میں نہیں نہایا ہوں. الحمدللہ ہمارے شجرے میں ایک سے ایک اوراد ہیں جادو سے بچنے کے، اور الحمدللہ اللہ بچانے والا ہے. تو بیری کے پتوں سے نہانا بھی جائز ہے کہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے. اب یہ اس میں انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ ایک کے لیے سات پتے ہیں یا سارے گھر والوں کے لیے سات پتے ہیں. تو اب میں اپنی اٹکل سے کیا کہوں، تو کوئی یہ واجب نہیں ہے، لیکن دنیا بھی فائدے کے لیے بندہ مرتا ہے، تو دنیا کی تکلیف دور ہوتی ہو نا، بس خلاص اس پر بندہ بس قربان. وہ محرم کی پہلی رات بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، کتنی بار لکھنا ہوتا ہے؟ 130 بار ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے، یہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی سال بھر کے لیے، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک تعداد لکھتی ہے، حالانکہ اسی کتاب میں فیضان بسم اللہ میں، اچھی رائٹنگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پر مغفرت کی بشارت ہے. جو اچھی رائٹنگ سے لکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. میں نے آج تک، ابھی تک، اس سانس لینے تک میں نے ایک بندہ بھی نہیں دیکھا نہ سنا کہ اس نے یہ روایت پڑھ کر اچھی ہے رائٹنگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہو. آخرت کا وعدہ ہے مغفرت میں، جو سب کا ہوگا اپنا ہوگا. معاذ اللہ میں یہ وہ الزامی طور پر کہہ رہا ہوں، ایسا کوئی نہیں ہوتا سوچتا، مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، سوچنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ایک پرواہ نہیں ہے اتنی، اور مشکلیں حل ہوں گی تو 130 بار لکھنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں کہ کمپیوٹر سے چلے گا کہ نہیں، فوٹو کاپی ہوگی تو کام چلے گا کہ نہیں. تو یہ ایک بڑا، اس کا سوشل میڈیا پر بھی چلتا ہے، اور یہ مغفرت والا کیا کرے یار. ایک سے ایک اوراد ہیں جس سے جادو سے جان چھوٹتی ہے، جادو کا توڑ ہو جاتا ہے، جادو سے حفاظت، شریر جنات سے حفاظت، لیکن کوئی پرواہ نہیں. نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو جنت میں جانے کے لیے صرف موت رکاوٹ ہے نا، مرتے ہی جنت میں داخل ہو، یہ بشارت حدیث پاک میں. کتنوں آیت الکرسی آتی ہے اور کتنے پڑھتے ہیں نماز کے بعد، آپ وہ دیکھ لیں، رائے شماری کر لیں تو پتا چل جائے گا. ایک آدھ فیصد مسلمان شاید یاد ہو ایک آدھ فیصد کو اور پڑھتے ہو تو بھلے، باقی ہم لوگوں کو اس کی پڑھی ہی نہیں ہے اتنی. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. جنت مل رہی ہے آیت الکرسی پڑھنے پر، ہم کو کوئی ہرس نہیں ہے. 130 بار بسم اللہ پڑھیں، دنیا کی پریشانیاں دور ہوئی ہو، دور ہونی ہے لبیک. حالانکہ یہ کوئی حدیث پاک بھی نہیں ہے، یہ بزرگوں کے تجربات اور بزرگوں کے یہ معمولات ہوتے ہیں یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہیں. دیکھیں لگے پڑے، یہ بیری کے پتے بھی ایک بزرگ نے لکھا ہے. تو یہ مطلب یہاں دکانداریاں ہو رہی ہوتی ہیں، بک رہے ہوتے ہیں فیضان مدینہ کے باہر بیری کے پتے. چلو اس بہانے غریبوں کا روزگار کھلا، تو میں بیری کے پتوں کا منع نہیں کر رہا، لیکن میں بولتا ہوں اگر جادو کی کاٹ صرف بیری کے پتوں سے ہی ہو. میں نے اپنا بتایا، میں نے کبھی زندگی میں نہیں آیا. اللہ کا کرم ہے، اور اورات بھی تو ہیں جو پڑھے جا سکتے ہیں اپنا، جیسے ہمارے شجرائے قادریہ رضویہ میں بہت سارے اورات ہیں. صرف بسم اللہ دین، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، صبح شام تین تین بار پڑھ لیں. دین، مال، عزت، آبرو سب کی حفاظت ہوگی، جان کی بھی حفاظت ہوگی، مال کی بھی ہوگی، دین کی بھی ہوگی، ایمان کی بھی، سب کی حفاظت ہوگی. ہم میں سے کون پڑھتا ہے، کس کو پڑھی؟ یہ بھی پڑھیں، بیری کے پتوں سے نہ ہے، کوئی منع نہیں کرتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
اللہ تعالی.
تو میں نہیں نہایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، اب میری سستی ہے. اب میری مصروفیات اس طرح کی ہے کہ رات کو نہانا ہوتا ہے، تو یہ کون گرم کرے اور کون یہ نہائے، اور تو اس پر یہ کہ ظاہر ہے کہ اس پر کوئی ڈن بھی نہیں ہے کہ اسی یہ کرے گا تو ہی جادو سے بچے گا، ایسا بھی نہیں ہے. کئی بیچارے کرتے ہوں گے اور جادو میں مبتلا بھی رہتے ہوں گے، یہ بھی ہوتا ہوگا. جادو کے دو روحانی علاج ہیں، ایک لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھ کر سحر زدہ، یعنی جس پہ جادو کیا گیا ہو اس پہ دم کر دیا جائے، یا یہی لکھ کر دھو کر پلا دیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل سحر یعنی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. اور بھی بہت سارے اس کے اوراد ہیں، وظائف ہیں، ورد ہیں. تو یہ بیری کے پتوں والا جائز ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا. میں نے خود اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، رسالے میں، مفتی احمد یار خان کے حوالے سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. تو ویسے ہی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یار اور کچھ بھی تو ہے نا، خالی یہ بیری کے پتے ہی نہیں ہیں، اور بہت کچھ ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر علیہ سنت کے رسائل، امیر علیہ سنت کی تحریر کردہ کتابیں اور المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ جو کتب و رسائل ہیں، ان میں بہت ساری معلومات ہیں، بہت ساری معلومات ہیں. آپ اپنی زندگی کا یہ بھی ایک کوئی روٹین بنائیں کہ ہم دعوت اسلامی کے تحت جو کتب و رسائل شائع ہو رہے ہیں ان کا مطالعہ کریں، ان کو اسٹڈی کریں، کچھ نہ کچھ ٹائم اپنا روز کی روٹین میں اس کو شامل کریں. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں، آپ کو سینکڑوں کتابیں، رسالے مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت ہے. ریڈ اینڈ لسن اپلیکیشن کے ذریعے امیر علیہ سنت جو ہفتہ وار ہم کو رسائل پڑھنے سننے کی ترغیب دلاتے ہیں، اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں رسالے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. اسی طرح مختلف موضوعات پر الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے کتابیں لکھی جاتی ہیں. آپ ایک دفعہ ویب سائٹ کو تسلی سے دیکھیں، اس کی کتابیں رسالے کو جب دیکھیں گے، آپ اس کے موضوعات دیکھ کر ہی اتنا آپ کو اٹریکشن ملے گا. الحمدللہ ہر ہفتے امیر علیہ سنت کوئی نہ کوئی رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، اور لاکھوں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں الحمدللہ اس کو پابندی سے پڑھ رہے ہیں. تو آپ بھی اپنا نام شامل کریں اور امیر علیہ سنت کی دعائیں حاصل کریں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد. ایک سوال آیا ہے کہ سنا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک باپا موجود ہے تب تک دعوت اسلامی چلتی پھرتی رہے گی. اس کے بعد نگران صاحبان اور اراکین شورا وغیرہ سب بکھر جائیں گے اور پھر نہ جانے کیا ہوگا. تو پیارے باپا جان آپ اس حوالے سے ہماری کچھ تربیت فرما دیں اور اس کی کیا حقیقت ہے اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ فرما دیں. اب یہ تو میں نے تو پہلی بار سنا کہ صاحب بھی کوئی لوگ سوچ رہے ہیں یہ جائے گا تو دعوت اسلامی بکھر جائے گی, نگران ادھر ادھر چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے, الحمدللہ ہم نے بہت مضبوط نظام بنایا ہے اور بار بار تاکیدیں اور اعلانات کیے ہیں کہ مرکزی مجلس شورا کی اطاعت کے ساتھ دعوت اسلامی میں رہنا ہے. یہاں کہ میں نے اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے ماتحت ہی کیا ہوا ہے. اولاد ہے تو کوئی ہم لوگ کو وہ تورم خان تھوڑی ہے, داداگیر تھوڑی ہے کہ بھائی اولاد ہے تو اب یہ کوئی دکان تھوڑی ہے, یہ کوئی ترکہ تھوڑی ہے کہ اولاد میں بٹے گا. یہ تو جو کام کرے اس کو سلام ہے. تو مرکزی مجلس شورا کام کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور الحمدللہ مطلب یہ کرتی رہے گی. تو میں پہلے جاؤں گا یا جو ایسا سوچ رہا ہے وہ چلا جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن ذرا اس کو بھی جانا ہے, میرے کو بھی جانا ہے, سب کو جانا ہے. تو کسی کے جانے سے کوئی دین کا کام اگر رک جاتا تو سب سے بڑی ہستی جس نے ہم کو اسلام دیا وہ پردے میں چلے گئے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مگر دین کا کام چلتا رہا, صحابہ کرام علیہ مردوان آگے بڑھاتے رہے, تابعین تبعی تابعین, بزرگان دین اولیاء کرام مبلغین اسلام اسلام کو لے کر چلتے رہے چلتے رہے. اور آج ہم جو مسلمان ہیں تو ورنہ تو وہ اسلام مٹ جاتا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب پردہ ہو جاتا تو ایسا نہیں ہوا, اسلام مٹا نہیں ہے بلکہ مطلب چل ہی رہا ہے نا. وہ ٹھیک ہے اس دور کا تقویٰ اور وہ اخلاص وہ اب نہیں ہے, لیکن اسلام باقی ہے, مسلمان باقی ہیں, نیکیاں باقی ہیں, مسجدیں باقی ہیں, کروڑا کروڑ مسلمان دنیا میں آباد ہیں الحمدللہ. تو جب یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے باوجود اسلام باقی ہے, اسلام کا کام باقی ہے, تو الیاس قادری یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ اس کے مرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اسلام کا کام رک جائے گا, دعوت اسلامی بکھر جائے گی, منتشر ہو جائے گی, نگران سارے باغ کھڑے ہوں گے؟ ایسا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک نظام بنا ہوا ہے, میرے بعد میری وصیت ہے کہ اس نظام کو آپ مزید مضبوط ہی کیجئے گا. اس میں یہ نہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے یہ بڑا قابل ہے تو اس کو نگران شورا بنا دو صاحب, اس کو سونپ دو, یا فلاں تو بیٹا تو بیٹی تو اولاد تو آل, کچھ بھی نہیں. مرکزی مجلس شورا یہ اوپر ہے, جس کو کرنا ہے انڈر امبریلا رہے گا مرکزی مجلس شورا کے, ورنہ ایسا کوئی کرے گا تو کامیاب بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہمارا تو الحمدللہ ایک نیٹ ورک موجود ہے کہ وہی جس کو چاہے آگے بڑھائے, وہی جس کو چاہے مطلب اپنے ماتحت رکھے. یہ جو بھی کرے گی مرکزی مجلس شورا کرے گی, یہ بالکل یعنی کہ اب میں تو دیکھے میں تو برسوں ہو گئے میں پریکٹیکلی کوئی بھاگ دوڑ تو نہیں کر رہا نا, ادھر بیان کیا, پہلے چوک بیان کرتا تھا اور خوب مدنی مشورے کرتا تھا, اور اب تو سارا کام تقسیم ہو گیا ہے, دکانیں بہت بن گئی, اب بیٹھے بیٹھے کمائی کھا رہا ہوں. اور انشاءاللہ جیتے جی بھی کھاتا رہوں گا, مرنے کے بعد بھی کھاؤں گا انشاءاللہ. تو ایسا بالکل وہم نہ پالے کہ یہ ختم ہو جائے گی, بلکہ دعا کریں کہ یہ ختم نہ ہو. ختم کیا, اس میں کام کم بھی نہ ہو, کام بڑھتا چلا جائے. جو میرے لیے دین کا کام کرتا ہے آج سے اس کو خدا حافظ, بھائی آپ جا سکتے ہیں. جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے وہ آج بھی کرے اور میرے مرنے کے بعد بھی کرتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہ
کو دیکھ کر بعض لوگ میرے موت کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جائے گا تو یوں ہو جائے گا, سب ثبوتاز ہو جائے گا. انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہونا. اور جو ایسا سوچتے ہیں ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے ان کا منڈل بند جائے, ہو سکتا ہے وہ مجھ سے پہلے فوت ہو جائے, کوئی کچھ نہیں کچھ نہیں پتا. جب بوڑھا تو ہوتا ہے, جوان کتنے روز مرتے ہیں یار, کتنے بچے مرتے ہیں. تو اس لیے یہ سوچنا یا یہ خیال کرنا کہ ابھی یہ زیادہ دیر نہیں ٹکے گا, سال دو سال پانچ سال کا مہمان ہے, تو آپ پانچ سال اگر دیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے یار. یہاں تو مجھے تو پانچ سیکنڈ کا بھی پتا نہیں ہے. میں تو آج شام کو بھی کہہ رہا تھا شب برات سے پہلے کہ اتنے منٹ رہ گئے, اتنا وقت پتہ نہیں ہم پا سکیں گے کہ نہیں پا سکیں گے. پھر جب ہم نے پا لیا, سورج غروب ہو گیا, تو میں نے خود اعلان کیا تین بار الحمدللہ کا کہ ہم شب برات میں داخل ہو گئے, باول مدینہ ہم شب برات پا گئے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. آپ دعا کریں مجھے اور طویل عمر ملے مگر عافیت والی, عافیت والی. دیکھو میں کمزور ہوں, بوڑھا ہوں, جو بھی ہوں, اللہ کی رحمت ہے. وہ چاہتا ہے تو مجھ سے بلوا رہا, بیٹھا ہوا ہوں. تو اللہ کی رحمت ہے, جب تک وہ کرم فرماتا رہے ہم پر, جب وہ چاہے گا جب تک آپ کی خدمت کرتا رہوں گا, مدنی پھول لٹاتا رہوں گا انشاءاللہ. آپ بھی مجھ سے خوش رہیں, میرے لیے دعائیں کرتے رہیں, اور یہ نہ سوچیں کہ یہ چلا گیا, یہ چلا جائے گا تو یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, باپا کے بعد کیا ہوگا. تو باپا کچھ بھی نہیں ہے, اتھارٹی نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے. جیتے جی بھی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسی کئی تحریکیں ہوتی ہیں کہ جن کے قائدین زندہ ہوتے ہیں, صحت مند ہوتے ہیں, ان کی تحریکیں ثبوتاز ہو جاتی ہیں, برباد ہو جاتی ہیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں. سیاستوں تو خاص کر ایسا ہوتا رہتا ہے. تو ہماری کوئی سیاسی تو ہے نہیں, تو ہم تو الحمدللہ دین کی خدمت کرتے ہیں, تو ہماری تو تحریک جو ہے تنظیم تو بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ کی رحمت سے. یہ میری وصیت ہے کہ مرنے کے بعد بھی دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کو ہی آپ نے فوقیت دینی ہے, کہ یہ جو چاہیں گے دین کی خدمت اسی طرح دعوت اسلامی کے ذریعے ہوگی. یہ آ گیا, وہ آ گیا, فلاں آ گیا, خاندان کا فرد آ گیا, نہیں, نتھنگ. جس کو بھی کام کرنا دعوت اسلامی میں ویلکم ہے, مرکزی مجلس شورا کے ماتحت وہ کرے گا. اپنی چلائے گا تو مرکزی مجلس شورا اس کی نہیں چلنے دے گی, کیونکہ ایک دین کی خدمت کا میں نے جو سسٹم بنایا یا میرے سامنے جو سسٹم بنا ہوا ہے اس کو کوئی بھی نہ توڑے. اب توڑنے مت دینا کسی کو, جذبات میں مت آ جانا. کیونکہ اب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, کسی کو ڈیگریڈ کرنا یا اپ گریڈ کرنا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. ابھی کسی کی دو چار کرامتیں آپ گڑھ کے ڈال دو تو لوگ اس کے پاؤں چوم رہیں گے. اور اگر کسی اللہ کے نیک بندے کو ولایت شاید اس کو مل گئی ہو, لیکن اس کو اگر آپ اس پر الزام رکھ دو گے کہ اتنے پیسے کھا گیا, اتنا وہ ہو گیا, اس نے یہ فراڈ کیا, ابھی قوم اس کے خلاف ہو جائے گی. سوشل میڈیا ہے. اللہ تعالی خائنین کی نظر بد سے میری دعوت اسلامی کو ہمیشہ محفوظ رکھے, میرے دعوت اسلامی والوں کو بھی محفوظ رکھے, اور میری شورا, میری لاڈلی شورا, اس کو بھی اللہ تعالی ہر نظر بد سے بچائے, اور ان کو اخلاص کے ساتھ خوب دین کی خدمت کرنے کی سعادت بخشے. اب دیکھو نا میرا شیر بیٹھا ہوا ہے نا, ابھی تھوڑا سے دورے کیے اس نے, ماشاء اللہ کروڑ کروڑ روپے کے تو مدنی احتیاط کر دیے, 300 کے قریب تو 12 ماولے تیار کر لیے, اور پتہ نہیں کتنے مدنی کاموں کے آداب دیا ہے, کتنی وہ خصوصی ٹرینیں اعتکاف کے لیے تیار ہو گئی, اور کیا کیا ہو گیا, کتنے مدنی احتیاط کے آداب ہو گئے. تو اب یہ کہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے جیتے جی بھی کر رہے ہیں. اگر ان کی زندگی میں میں چلا گیا پھر بھی یہ کریں گے کام, یہ میری زندگی میں چلے جائیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. اللہ سب کو سلامت دے. بہرحال مرنا برحق, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. جوان کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں ابھی نہیں بعد میں, اپنی تھوڑی چلتی ہے, موت کا کانٹا سب نکل چکے ہیں. انہوں نے مچھلی کے لیے کانٹا پھینکا, مچھلی نے کانٹے پر منہ رکھا, نکل لیا. اب مچھلی تڑپتی ہے, ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے, تو جس نے شکاری ہے وہ ہنستا ہے, سمجھانے کے لیے وہ ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ تو جتنا بھی پھدکنا ہے دوڑنا ہے دوڑ لے, تیری ڈور میرے ہاتھ میں ابھی کھینچوں گا, تو نے آنا میرے ہی پاس ہے. تو اس نے مچھلی نے کانٹا نکل لیا تو شکاری کے پاس اس نے آنا ہے. تو بارہ لیے کہ ہم سب نے موت کا کانٹا نکل لیا ہے, تو جب بھی وقت آئے گا تو ہم نے قبر میں جانا ہے, مرنا, کوئی بچے گا ہی نہیں. کوئی دعویٰ کر نہیں سکتا کہ یہ تو سب متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو خدا کا منکر ہے وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا. وہ بھی دیکھتا ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں, ایکسپائر ہو جاتے ہیں, گل سڑ جاتے ہیں.
ابا یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ وفا کی کیا اہمیت ہے اور اس پر اگر آزمائشیں آئیں تو اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟
سر وفا تو وفا ہوتی ہے, اور وفا کی پہچان جو ہے نا یہ آسائشوں کے ٹائم پر نہیں ہوتی, جب دھکا پڑتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا وفادار ہے. جب تک عہدے پر ہے خوب بھاگ دوڑ کر رہا ہے, کام کر رہا ہو 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 نا, جان توڑ کوشش کر رہا. جس دن عہدہ گیا اس دن پنگا ڈال دیا کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے, میرے اوپر یہ ہوا ہے, مجھے اس کام سے روک دیا گیا, مجھے اس کام سے روک دیا گیا, مجھے منع کر دیا گیا, فلا کر دیا گیا, یہ کیوں ہے تو یہ لوگ ڈکٹیٹر ہیں فلا, ساری وفاداری کا جنازہ اٹھا دیا, ٹھاٹڑی اٹھا دی. یہ نہیں, وفا تو خالد بن ولید سے کوئی پوچھے کہ کس کو بولتے ہیں. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات پر فتوحات کرتے جا رہے تھے اور اچانک پیغام آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے, واپس آ جاؤ. یہ نہیں پوچھا کہ کیوں میں اتنی فتوحات کر رہا ہوں, میں نے اتنا کام کیا میرے ساتھ, یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ بلا رہے ہیں. نہیں بلکہ فرمایا کہ میں اب بھی ایک عام سپاہی کی طرح اللہ کے دین کے لیے لڑتا رہوں گا. تاریخ میں کیسا یہ قول جو ہے یہ جم گیا, صحابی تھے, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, تو جنتی صحابی کبھی ایسا پنگا تھوڑی ڈالے گا نفس کے لیے. سیف اللہ تھے, اللہ کی تلوار تھے, آپ کا لقب سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. تو اس لیے عہدہ لے کر ان کی وفا کا امتحان ہوا, یہ وفادار ثابت ہوئے. ہم لوگ کمزور لوگ ہیں, تو اس لیے میری نصیحت وصیت جو بھی سمجھو وہ یہ کہ مرکزی مجلس شورا سے کبھی بھی غداری نہیں کرنا, اور جو مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرے اس کا ساتھ مت دینا, اس کے ساتھ مت جانا مہربانی کر کے. ہاں یہ نہیں بولنا کہ یہ بڈھا ہو گیا ہے, بیوقوف آدمی ہے, اس کو ان لوگوں نے چڑھا دیا ہے, یوں کر دیا یوں کر دیا, قبضہ کر لیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ مرکزی مجلس شورا کے تمام اراکین میرے مرید ہیں, اور ان کو یہ مسئلہ بھی پتا ہوتا ہے کہ پیر کی گستاخی سے بیعت ٹوٹ جاتی ہے. یہ جب ہم مسلمان کی گستاخی پسند نہیں کرتے تو میری کیوں گستاخی کریں گے, توہین کریں گے. اور جو مجھے یہ سمجھتا کہ میں ایسا ڈھیلا پوچا اور پلپلا اور ٹھنڈا ٹھنڈا ہوں کہ باتوں میں آ جاتا ہوں, تو ایسے کو پیر بنانا کیسا ہے بے وقوف آدمی کو کہ جو باتوں میں آ گیا ہوں, تو میرے سے کیا مطلب, مجھے مس گائیڈ کیا, کیا برا کام کیا ان کے کہنے پر میں نے. تو یہ شیطانی وساوس ہے, اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. اور بس دعوت اسلامی والے ہیں تو دعوت اسلامی والے رہیں, انشاءاللہ اس میں دونوں جہاں کی بھلائیاں ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شاہ Yeah. ناظرین، آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے، قبولیت دعا کی رات ہے. آؤ سب مل کر دعا کرتے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر بالعافیت عطا فرما. یا اللہ ان کا سایہ دراز فرما، انہیں صحت تندرستی دے، سلامتی دے. یہ ایسی کئی زندگی کے ماہ رمضان بھی دیکھے، آمین، شب براتے بھی دیکھے. یا اللہ دعوت اسلامی کے اس پھلتے پھلتے چمن کو اور پھلتا پھلتا دیکھے. ہم سب کو مولا کریم ان کی اس عظیم تحریک دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اس عظیم عالمگیر غیر سیاسی تحریک کو کوئی نقصان پہنچے. ہمیں ہمیشہ 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 تیرے دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنا نصیب کر. اور اللہ ہمارے امیر اہل سنت کو اور سکون دے، ان کو قلبی ذہنی سکون دے. یا رب کریم ان کی جملہ بیماریوں پر بھی رحمت کی نظر فرما. یا اللہ بس صحت دے دے ان کو، خوب عافیت صحت والی طویل 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 زندگی نصیب فرما. انہوں نے ہماری خوشیاں بھی دیکھی ہیں، ہمارے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھی ہیں، انہیں بچوں کے بچوں کی خوشیاں دیکھنا بھی نصیب فرماتے. یا اللہ حج بھی صحت و تندرستی کے ساتھ کرنا نصیب فرماتے. یا اللہ کئی کئی حج اور کرنا نصیب فرماتے، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان و عافیت کے ساتھ. بولا کرے ہماری دعائیں پیارے محبوب کے صدقے میں قبول فرمائے، قبول فرمائے.
آمین
آمین. چاہے نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
تقبل اللہ تعالی.
آمین صلی اللہ تعالی.
امام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعے کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور وہ نیکوکار لکھا جائے گا. یا اللہ جو کوئی رسالہ قبر والوں کی 25 حکایات پڑھ یا سن لے اس کو نیک بندوں میں شامل فرما. آمین. مدنی چینل دیکھتے رہے. قبر والوں کی 25 حکایات یہ اس ہفتے رسالہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. 11 لاکھ کا میرا ہدف اللہ کرے آپ پورا کر دیں. سب نیت کریں یہ رسالہ پڑھیں، ایمان تازہ نہ ہو جائے تو مجھے کہیے گا، بہت سارے وسوسے آپ کے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. کہ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کے ایسے ایسے ایمان افروز واقعات بھی اس میں ہیں. اچھا پچھلے ہفتے کی کارکردگی، ایک تو یہ قبر والوں کی 25 حکایات اس کے پیج 48 ہیں اور پاکستان میں اس کا ہدیہ 18 روپیہ. الحمدللہ اردو کے علاوہ 12 زبانوں میں منتقل ہو چکا ہے. اور پچھلے ہفتے آقا کا مہینہ پڑھنے کا ہدف تھا تو ملک و بیرون ملک اسلامی بھائی 533,321، ملک و بیرون ملک اسلامی بہنیں 4,04,125، ٹوٹل 9,37,476، 9,37,000 اور 476 یہ ٹوٹل ہوا. مجھے 11 لاکھ کا ہدف پورا کرنا ہے انشاءاللہ، کبھی نہ کبھی ہو جائے گا انشاءاللہ.
پیٹھے پیٹھے اسلام بھائیو، مدنی چرن کے ناظرین، الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ اپنے گھر میں جاری فرمائے، اپنے دفاتر میں جاری فرمائے. الحمدللہ اس میں مختلف موضوعات پر بہترین مواد شامل ہوتا ہے اور کافی اچھے مضامین اس میں ہر مہینے کے حساب سے شامل کیے جاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس کی جو رجسٹریشن ہے اس کی ہم ہر ہفتے قرآن دازی کرتے ہیں، اور کسی بھی ایک خوش نصیب کا نام جو اس میں نکلتا ہے اس کو خصوصی تبرکات کا ایک پیکٹ جو ہے وہ تحفے میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج بھی قرآن دازی کی گئی ہے اور اس میں جن خوش نصیب کا نام نکلا ہے ان کا تعلق ہے راولپنڈی، راولپنڈی پنجاب پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا نام ہے محمد نعیم امین، رجسٹریشن نمبر ہے 131548۔ انشاءاللہ عزوجل ان کو ممکنہ صورت میں وہ پیکٹ جو ہے وہ بھیجا جائے گا۔ آپ سب بھی اگر اب تک اس میں رجسٹریشن نہیں کی تو رجسٹریشن کیجئے، آپ کی جو ایڈریس ہے اس پر یہ ماہنامہ پہنچایا جائے گا۔ 1100 روپے کلر جو ماہنامہ ہے اس کے ریٹ ہے ایئرلی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر بلیک اینڈ وائٹ لیں گے تو 800 روپے۔
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔